أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نورا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه التدى، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان فأنى له الذكرى يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. صدق الله العلي العظيم. صلوات چودہ سو بتیس کا 1432 کا یہ عشرہ محرم ایام عزا کا انتظار ہوتا ہے، بہت تیزی سے شروع ہوا اور سوئم پر پہنچ بھی گیا. جس طرح سے ہو سکا ہم نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کوشش کی کہ خدمت کر سکیں. جانتے ہیں کبھی بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، اور ہمیشہ انسان اپنی طرف سے صرف کوشش کر سکتا ہے. ہمیں لوگوں فرماتے ہیں سعی منا والاتمام من اللہ، ہم لوگوں کا کام سائی کرنا ہے، اتمام تک پہنچانا یہ پروردگار کا کام ہے. ہم کوشش کرتے ہیں، باقی آگے خداوند متعال اسے اتمام تک پہنچاتا ہے. سورہ فجر کو عنوان قرار دیا تھا، 30 آیات، یہ 5 آیات جن کی تفسیر سے متعلق مختصر سے متعلق عرض کروں گا، آج اسی کو تمام کرنا ہے. سورہ فجر کی ابتدائی آیات سے متعلق میں نے پیش کیا تھا، اس کے بعد پھر آخری آیات کو شب عاشور میں پیش کیا تھا. خداوند متعال نے پہلے کہا انسان کی کیفیت بتائے، ذہنی کیفیت، کہ جب وہ اچھے حالات میں ہو مالی عنوان سے سمجھتا ہے کہ اللہ راضی ہے، اور اگر مالی عنوان سے اچھے حالات میں نہ ہو تو سمجھتا ہے اللہ ناراض ہے. اسی طرح سے صحت آ جاتی ہے تب بھی سمجھتا ہے کہ اللہ راضی ہے، بیماری ہو تو سمجھتا اللہ ناراض ہے. اسی طرح سے انسان ذاتی زندگی میں بھی بہت سے ایسے اتار چڑھا ہوتے ہیں، اچھے حالات ہوں تو سمجھتا ہے کہ اللہ راضی ہے، برے ہوں تو اللہ معاذ اللہ ناراض ہے. خداوند متعال کہتا ہے کہ نہیں، میں دونوں صورتوں میں نہ رضایت کا اظہار کرتا ہوں نہ ناراضگی کا، بلکہ دونوں کیفیتوں میں دیکھتا یہ ہوں کہ اچھائی میں کون مجھے یاد رکھتا ہے، برائی میں کون یاد رکھتا ہے. اچھائی میں خدا کو یاد رکھنا اور برے وقت میں خدا کو یاد رکھنا، اس سے رضایت الہی کا اندازہ ہوتا ہے. اذا دکت کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اور خدا کہتا ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اگر تم دیکھو تو انسان کب اس کو حقیقتا احساس ہوگا کہ وہ کیا ہے، کیا کرتا رہا ہے. اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا ایسا جیسے جھنجھوڑنے کا حق ہے. یعنی جب زمین پہ بہت سے لوگوں نے لکھا، مفسرین نے، کہ زلزلہ آئے گا، بہت سے کہتے ہیں روز قیامت کی طرف اشارہ ہے. بہرحال روز قیامت کی طرف ظاہر اشارہ ہے. اذا دکت الارض دکن دکا، جب قیامت آ جائے گی، اور دلیل کیا ہے کہ یہ قیامت ہی کی طرف اشارہ ہے، اگلی آیات اللہ اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، یہ دو آیات، اور آپ کا رب اور ملائکہ صفوں میں آئیں گے. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کہا تھا کہ وجاء ربک والملک صفا صفا، ملائکہ اور خدا رینکس میں، یعنی صفوں کے اندر صف باندھ کے، کیوز بنا کے، رینکس بنا کے آئیں گے. ہم نے کہا تھا کہ ہم جسم و جسمانیت کے قائل نہیں ہیں، خداوند متعال کے وہ تمام آیات جن کے اندر اس قسم کے اشارے ہیں ان کی تعویل واجب ہے، ان کی تعویل کی جاتی ہے، ان کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، ان کو لٹرلی نہیں لیا جاتا۔ جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کو لٹرلی نہیں لے سکتے، بلکہ دیکھنا پڑے گا گہرائی کیا ہے۔ یہی جو کتاب و توحید کا جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پہلے پیش کیا جا چکا، جو میں نے ترجمہ کیا، اس کے اندر ایک روایت ہے اسی آیت کے عنوان سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، مولا یہ سورہ فجر کی جو آیت ہے کہ وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ اس دن آپ کا رب یعنی خدا جناب خدیجہ مرتبہ سے خطاب کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اس دن آپ کا رب اور ملائکہ صفوں میں آئیں گے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ بھی آیا صفے باندھ کے کھڑا ہوگا معاذ اللہ، اور ملائکہ اس کے پیچھے صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے؟ کہا نہیں، خدا جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، اس لیے خدا مند متعال اس میں چلتا پھرتا نہیں، کبھی نہیں کہا جا سکتا بے مجیء ہی و ذہاب ہی، کہ خدا آتا ہے اور جاتا ہے، خدا آتا جاتا نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھ لو کہ خدا آ رہا ہے جا رہا ہے، پھر کہ تم کسی اور ہی کو خدا مان رہے، خدا کو نہیں مان رہے، تو کہا پھر یہاں پہ قرآن کی آیت ہے، کیا مفہوم ہے؟ تو آپ نے فرمایا، امام صادق علیہ محمد نے فرمایا، کہا کہ وجاء امر رب کا، آپ کے رب کا امر آئے گا، اس کا حکم آئے گا اور ملائکہ آئیں گے۔ خدا بند متعال خود سے نہیں آتا، نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، بلکہ حکم الہی۔ اب اس کی باریکیوں میں نہیں جا سکتا کیونکہ بہرحال یہ سلسلے کی آخری مجلس ہے، لیکن بہرحال حکم خداوندی کے متعلق کہا جا سکتا ہے، خدا سے متعلق نہیں کہا جا سکتا۔ ہم بعض اوقات خدا کو ایک تصور کر کے بیٹھ جاتے ہیں، مولا متقین فرماتے ہیں خدا کو سوچا مت کرو، کیونکہ جو سوچ میں آ جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ تمہاری سوچ اور فکر کی ایجاد ہوتا ہے، خداوند متعال جو تمہاری سوچ میں چیز آتی ہے نا وہ محدود ہوتی ہے، خدا لا محدود ہے، جو سوچ میں آ جائے فکر میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے۔ بہت سے افراد شکل بناتے ہیں، اب ہمارے ہاں بہرحال گمراہ کرنے کے لیے بہت سے راستے موجود ہیں، اب یہاں کا مجھے نہیں معلوم، بہرحال برطانیہ میں بچوں سے کہا گیا ذرا خدا کو بناؤ اپنے، اب جو جس قسم کے وہ خداؤں کو مانتے تو انہوں نے ویسی ویسی تصویریں بنا لی اور وہ لے گئے۔ ایک بچے نے کہا کہا کیا، انہوں نے کہا بہت لمبا سا دائرہ بنایا، انہوں نے کہا ہمارا خدا ہر جگہ پہ ہے اس لیے میں نے ایک سرکل سا بنا دیا۔ اب بچوں کی جتنی تعلیم دی جاتی ہے اس نے ویسا ہی کرنا تھا۔ حضرات یاد رکھیے گا، خداوند متعال، ہمارے آئمہ علیہ السلام نے کہا ہے صفات خدا سے متعلق، ایٹریبیوٹس آف گاڈ سے متعلق سوچو، ذات خدا سے، ایسنس آف اللہ سے متعلق مت سوچو، یہ مت سوچو وہ کیسا ہے۔ پورے قرآن میں احادیث میں کہیں پہ بھی اس کے متعلق بحث نہیں کی گئی کہ وہ کیسا ہے، اس کی صفات کے متعلق بحث کی گئی ہے، اس کے کبھی بھی وجود سے متعلق بحث نہیں کی گئی، ایگزسٹنس سے متعلق بحث نہیں کی گئی۔ یہ پوری ایک علمی بحث ہے، ہمارے آئمہ نے کہا ہے اس سے متعلق نہ سوچو نہ بحث کرو، یہاں تک کہ مولا متقین فرماتے ہیں کہ یہ گہرا سمندر ہے، اگر اس میں چھلانگ لگاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، کبھی بھی واپس نہیں آ پاؤ گے، اس لیے ذات باری سے متعلق کبھی نہیں سوچنا چاہیے، صفات سے متعلق سوچنا چاہیے۔ بھائیوں نے صفات کے متعلق سوچا تب بھی کئی خدا بنا دیے، اگر پہنچ جائے ذرا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، جبار ہے، مثال کے طور پہ جبار ہے، قہار ہے، قہار یعنی جو قہر کرے گا جس کی طرف سے عذاب آتا ہے، جبار ہے جس کی طرف سے عذاب آئے گا، رحمان ہے جس کی طرف سے رحمت آئے گی۔ کہا کہ جو اب انسانوں کے ساتھ سوچا نا انہوں نے، ان کا جو رحم دل ہوتا ہے وہ سختی نہیں کر سکتا، اور جو سختی کرتا ہے وہ رحم دل نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے جتنے صفات ہیں اتنے خدا ہیں، ہمارے بھائیوں کا یہ نظریہ ہے۔ ہمارے یہاں میں نے کہا نہیں، صفات ہو عین و ذات ہی، اس کی ساری صفات عین ذات ہیں، آل آف ہز ایٹریبیوٹس آر اے پارٹ آف ہز ایسنس، اس کی سارے کے سارے ایٹریبیوٹ اس کے ذات کا حصہ ہے۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ جتنی صفات ہیں اتنے خدا ہیں، وإلا پھر مشرک ہو جاؤ گے، یہ کون سمجھا سکتا تھا؟ نمائندہ الہی سمجھا سکتا تھا۔ اور میں باریکیوں میں نہیں جاؤں گا، میں جانتا ہوں کہ بعد میں بہت سے لوگوں کو کھونے لگوں گا آہستہ آہستہ۔ تو حضرات یہ آیات ہیں خدا مند متعال نے اس کے متعلق جو وضاحت کی ہے، اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اب یہاں پہ بہرحال لایا جائے گا سے مراد یہ نہیں کہ جہنم وجود رکھتی ہے، اس کو دکھایا جائے گا، اور علامہ طباطبائی نے یہ تفسیر کی ہے۔ اطیب البیان کے اندر مرحوم سید عبد الحسین طیب الموسوی نے جو بیان کی ہے، ان کی 14 جلدوں کی ایک تفسیر ہے، اس کی جلد نمبر 14 ہی کے اندر اس کی اس آیت سے متعلق بحث کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں وجیء یومئذ بجہنم، وہ کہتے ہیں کہ جہنم کوئی عام مخلوق نہیں لگتی، توجہ کیجیے گا حضرات، جہنم، جہنم کیا ہیل فائر کوئی عام مخلوق نہیں لگتی، لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی جانور کی طرح سے ہے کہ لائی جائے گی اور جو جو مستحق ہوگا اس کی آنکھ باہر شولے نکل کے ٹانگ کھینچ لے گی اندر. یہ جو قرآن میں کہا کہ نا اس کے شولے نکلیں گے، نزاعت للشوا، بڑھتے ہوئے شولے ہوں گے اور اندر کھینچ لے گی. یعنی کیا مطلب، شولے آیا پہچانتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ آنکھ خود بخود پکڑ لیتی ہے؟ بہت سے لوگ ویسے بہرحال اردو میں مصطلح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آگ نے کپڑے کو پکڑ لیا، کہتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں، بہرحال کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لفظی معنی نہیں لے سکتے، بلکہ جس طرح سے آگ کپڑا پکڑ لیتی ہے اس طرح سے جو مستحق ہوگا اس کو پکڑ لے گی. بہرحال اب جہنم کیسے جب دیکھیں گے تبھی پتا چل جائے گا، یہ دیکھنی پڑے گی، اللہ نہ کرے جائیں گے نہیں، یہ یقین ہونا چاہیے ان شاء اللہ تعالیٰ، لیکن دیکھیں گے. اللہ سب کو دکھائے گا، اس کے بعد جنت دکھائے گا، پہلے بلکہ جنت دکھائے گا، بعد میں جہنم دکھائے گا. جب جہنم دکھائے گا تو سب کے سب کہیں گے پروردگارا جنت کے کسی بھی حصے میں جگہ دے دے اور ہمیں اس جہنم میں نہیں جانا. جب وہ دکھائے گا کہ کیسے اس کے اندر عذاب ہوتا ہے، آگ کیسی ہوگی، اس کے اندر گڑے کیسے بنے ہوئے ہوں گے، بہرحال اور جی ایوم اذن بجہنم. بہرحال مجھے جہنم کی تفصیلات نہیں پیش کرنی آپ کے سامنے. وہ جی ایوم اذن بجہنم، بہرحال جہنم کو لایا جائے گا، سامنے لائی جائے گی، اس کے بعد بڑے بڑے افراد کے اوسان خطا ہونے لگیں گے. خدا مند اس کے بعد کہتا ہے کہ انسان کا کیا عالم ہوگا، یوم اذن یتذکر الانسان فان لہ ذکرا، اس دن یعنی قیامت کے دن انسان کو فوراً خدا یاد آئے گا، فان لہ ذکرا، اس دن یاد دہانی کا کیا فائدہ. بہت سے افراد جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں نا تو پھر خدا کو بڑا یاد کرتے ہیں. سورہ انعام کی آراف کی ذرا آیات کو دیکھیے گا، میں پیش کرتا ہوں. خدا خود سے مثال لیتا ہے، میں جب اس آیت کو پڑھتا میں پہلی مرتبہ یعنی جب اس پہ توجہ کی، پڑھا تو کئی مرتبہ ہوگا، کبھی غور نہیں کرتے ہم لوگ آیات کے اوپر. تو بہرحال جب میں نے اس کو غور کیا تو عجیب و غریب سے محسوس ہوئی آیت کہ ہم نے اس آیت پہ کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اس میں کتنی گہرائی ہے. خدا کہتا ہے کہ اذا مسل انسان ضر، جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے نا تو ہمیں بڑا زار و قطار کر کے پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں مرہ بنا ہمارے پاس سے ایسا گزر جاتا ہے جیسے ہمیں جانتا ہی نہیں. بڑی پیاری مثال دی اللہ نے، یعنی اللہ کے پاس سے انسان کو گزر نہیں سکتا، خدا وند مطالعہ کوئی جسم نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس سے انسان ایسا گزر جاتا ہے جیسے ہمیں جانتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال وانا لہ ذکرا، خدا کہتا ہے کہ اس دن کسی کو یاد دہانی جب آئے گی کہ آکاش میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. یوم اذن لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، اس دن کوئی بھی کسی کا عذاب نہیں اٹھائے گا. بہرحال اب یہاں پہ ہو کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے، کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے، کچھ کہتے ہیں انسان کی طرف پلٹ رہی ہے. اگر اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے تو ترجمہ یہ بنے گا، اس دن اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ ہی جب وہ حساب کتاب مانگے گا کوئی اسے برداشت کر سکے گا. اگر انسان کی طرف ضمیر کو پلٹائیں تو ترجمہ بنے گا، اس دن انسان کا جس کا جو گناہ ہے وہ خود ہی عذاب برداشت کرے گا، کوئی دوسرا اس کا عذاب نہیں برداشت کرے گا. دنیا میں تو ہم ڈال دیتے ہیں دوسرے پہ، بڑا آسان ہوتا ہے دوسروں پہ ڈالنا، لیکن آخرت میں کوئی بھی عذاب برداشت نہیں کرے گا. حضرت یہ آیات تھیں پانچ آیات جس کو میں آپ کے سامنے پیش کیا، جو میں بات کو جاری رکھنا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال کس انداز سے ان آیات کے اندر ایک پیغام پہنچا رہا. اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا کہ مومن کی صفات سے متعلق، اب مجھے کئی لوگوں نے بعد میں یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ پانچوں پانی کی آپ نے کہا تھا، اور وہ کل ایک گھنٹہ دس منٹ میں نے پھر مجلس لمبی ہو گئی تھی، میں نے پھر ایک ہی جو بیان کی تھی پانی کی صفت، اس کے بعد میں نے تمام کر دیا تھا، چاروں بقیہ صفات بیان نہیں کر سکا. پانچ صفات سے متعلق کہا تھا، پانی کی پانچ اقسام، توجہ ہے تمام حضرات کی. اب جو کل نہیں تھے وہ سوچ رہے ہوں گے، لیکن ان شاء اللہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ کل نہیں بھی تھے تب بھی سمجھ میں آئے گی مجلس، ایسا نہیں ہے کہ وہ کہانی کی طرح چلے گا، پچھلے حصہ نہیں پتا تو اگلا حصہ سمجھ میں نہیں آئے گا. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. حضرات آئمہ علیہ السلام کی حدیث کو پیش کیا تھا، خصوصاً امیر المومنین کی حدیث، جہاں مولا نے بتایا کہ مومن کیسا ہوتا ہے. ایک مقام پہ آپ نے فرمایا کہ المؤمنون کالجبل الراسخ، مومن گڑے ہوئے پہاڑ کی طرح سے ہوتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، چاہے دنیا کے موسم سرد و گرم ہوتے رہیں وہ اپنی جگہ پہ گڑا رہتا ہے، کبھی اس کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آتی. دوسرے مقام پہ فرمایا کہا کہ المؤمنون کالماء، مومن پانی کی طرح سے ہوتا ہے. ہم نے پہلے جو صفت بیان کی تھی اگر آپ کے ذہن میں ہو میں آ کے پڑھانا چاہتا ہوں کہ پانی خود بھی پاک ہوتا ہے دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے. مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے، دودھ جوس باقی سب چیزیں ان کی خصوصیت کیا ہے، وہ خود پاک ہوتی ہیں دوسری چیزوں کو پاک نہیں کر سکتی، خود پاک ہیں دوسروں کو پاک نہیں کرتی. مومن کیسا ہوتا ہے، مولا نے یہ نہیں کہا کہ مومن جوس کی طرح سے ہوتا ہے، مومن دودھ کی طرح سے ہوتا ہے، نہیں، مومن پانی کی طرح سے ہوتا ہے، خود بھی پاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ پہلی جو قسم ہے پانی کی وہ ہے آب قلیل، تھوڑا پانی، اس کی بھی اگر صفت ذہن میں ہو کہ عابد قلیل خود بھی پاک دوسرے کو پاک کرتا ہے، لیکن اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ نجاست اگر تھوڑی سی بھی ایک قطرہ بھی پڑ جائے تو فوراً نجس ہو جاتا ہے. یہ پانی عابد قلیل کی خصوصیت ہے، رنگ بو یا ذائقہ بدلے یا نہ بدلے، تھوڑی سی نجاست پڑی اور نجس ہو گیا، ایک قطرہ خون گرایا آپ نے اور یہ پانی نجس ہو گیا. لیکن خصوصیت یہ پانی کی ہے کہ جیسے ہی یہ بڑے پانی سے متصل ہو دوبارہ پاک ہو جاتا ہے. تو پانی کی صفت ہے حضرات، یہ تو پانی کی پہلی صفت جہاں تک ہم نے پہنچائی تھی بات کو، میں آگے وہیں سے بڑھانا چاہتا ہوں. دوسرے، پانی کی کوئی اپنی شیپ نہیں ہوتی، جیسا ظرف ہوگا ویسی شکل نظر آئے گی. اگر گول ہوگا ظرف، یوٹینسل اگر گول ہوگا وہاں پہ پانی گول نظر آئے گا، اسکوئر ہوگا اسکوئر نظر آئے گا، ریکٹینگل ہوگا ویسا نظر، جیسا ظرف ہوگا ویسی شکل اپنا لیتا ہے. مومن کہیں پہ بھی چلا جائے اس ماحول میں رچ بسنے کے بعد اپنے اثر کو ان پہ چھوڑتا ہے. توجہ کیجیے گا، دوسری چیزوں کا اثر قبول نہیں کرتا، اپنا اثر دوسروں کو پہنچاتا ہے. غلط، مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ اثر پذیری کم ہو، دوسروں میں اثر دے. بہت سے افراد ہوتے ہیں دوسری فرہنگ سے، دوسری ثقافت سے، دوسرے کلچر سے متاثر ہو جاتے ہیں. ایسے مت بنیے کبھی بھی، فوراً متاثر ہو جائیں، بلکہ اپنے اثرات دوسروں پہ چھوڑیں. حضرات، اسلام بہت ہی محدود جگہ سے شروع ہوا تھا، لیکن جہاں جہاں تک پھیلتا چلا گیا وہ مسلمان اپنی صفات دوسروں کو دے رہے تھے. اہل ایمان اپنی صفات دوسروں کو دے رہے تھے، دوسروں کی قبول نہیں کر رہے تھے. تو جہاں جہاں قبول کریں. اچھا، ایک اور پیغمبر نے چیز کہی، پیغمبر نے کہا کہ دیکھو اسلام نے ایک دائرہ بنایا ہے، کس چیز کا؟ حلال و حرام کا. یہ چیز حلال ہے، اب اس کے اندر جو بھی چیز، مثال کے طور پہ اللہ نے کہا فش، مثال کے طور پہ مچھلی، فلاں مچھلی حلال ہے، فلاں گوشت حلال ہے. اب یہ کیسے پکے گا؟ یہ تمہاری اپنی ثقافت ہے. ہم نے صرف حلال بتایا ہے، یہ نہیں بتایا کہ اس میں مرچیں ڈلیں گی نہیں ڈلیں گی، یہ تم نے اپنے حساب سے کہنا ہے. حضرت، خدا بندے مطالعہ کا جسم کو ڈھانپنا واجب ہے. اب لباس کس رنگ کا ہو، کون سی نسل کا ہو، کیسا ہو، جسم کا ڈھانپنا ضروری ہے. اسلام میں کہا کہ جسم کا ڈھانپنا واجب. اگر کہیں گرمی زیادہ ہوگی تو ڈھیرے ڈھالے لباس ہوں گے، جہاں سردی زیادہ ہوگی وہاں پہ باقاعدہ تنگ لباس ہوتے ہیں تاکہ انسان کے جسم میں حرارت باقی رہے. حرارت لوز ہو جائے تو انسان خود بخود سردی سے مر جائے گا. حضرت، پیغمبر اسلام نے جسم کے ڈھانپنے کو سمجھایا ہے. اب کیسے ڈھانپیں گے آپ؟ اسلام دوسری چیزوں کو جب لیتا ہے نا تو اپنے حساب سے ڈھال لیتا ہے. آیا اسلام کا کوئی اپنا کلچر ہے، اپنی ثقافت ہے؟ یا پیغمبر اسلام کی ثقافت عربی تھی؟ پیغمبر نے کہا جو جس ثقافت میں جائے گا اسلام کی بنیادی تعلیمات کو یاد رکھنا، اور وہاں پہ جانے کے بعد اپنی اسی ثقافت کو اس ماحول کے اندر ڈھال لینا. ایسا نہیں ہے کہ کہیں کہ بہت سے افراد ہمارے ہاں برطانیہ میں، کیا ذرا میں پیش کروں، ہمارے برطانیہ میں ایک بہت بڑی مصیبت ہے. جتنے بھی تبلیغ کرنے والے اکثر ہیں پاکستانی ہیں، وہ انہوں نے گوروں کالوں کو سب کچھ جب مسلمان کر لیتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں بھائی شلوار قمیض پہن لو. تو یعنی پورا اسلام ان کے لحاظ سے شلوار قمیض میں ہے. اب وہ جب جاتے ہیں مثال کے طور پہ حج پہ، عمرے پہ، کہیں اور کرنے کا، بھی یہ کیا ہوا، یہاں پہ تو شلوار قمیض نہیں چلتی. انہوں نے کہا تم پاکستانی ہو؟ سکا نہیں، میں تو یورپین ہوں. انہوں نے کہا اچھا ماشاء اللہ یورپین تو بڑے اچھے ہو، لیکن یہ لباس. اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ چاہے ٹراؤزر پہنو کچھ پہنو، اس کو ٹخنے تک لے جانا ابا وینکر. اور کیا کیا انہوں نے اس کے بعد؟ کہا یہی معاذ اللہ استغفر اللہ، یہی سنت رسول ہے پیغمبر اسلام. اچھا، وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں یہ ڈریس لائک دس. مجھے ابھی تک یاد ہے ہمارے کالج میں ایک صاحب، وہ باقاعدہ اپنی ٹراؤزر بہت اونچی پہن کے آئے ہوئے تھے. تو اس میں اسٹوڈنٹس نے سوال کیا کہ وہاں یہ ڈریس لائک دس، تم نے ایسا لباس کیوں پہنا ہوا؟ تو اس نے فوراً کہا کہ دس از دا پریکٹس آف آور ہولی پروفیٹ. اب یعنی معاذ اللہ وہاں پہ وہ بتا رہے ہیں اسکول کے کالج میں باقاعدہ. تو انہوں نے کہا دے پروفیٹ اینی ون ہاؤ ٹو ڈریس. آپ یہ سنت نہیں ہے، نہیں توجہ کیجیے گا حضرات، یہ سنت رسول نہیں ہے، یہ عین بدعت ہے. یہی بدعت ہے. بہت افراد کو کیا اتنی چڑھا رکھی ہے باقاعدہ، کہا کہ یہ سنت رسول نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے اس معاشرے کے اندر بتایا تھا کہ زمین پہ پاؤں کے نیچے لباس نہ آ رہا ہو. انہوں نے پاؤں کے نیچے نہ لباس آنے کو اس طرح سے تعبیر کیا کہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. آپ نے غور کیا اور کہا یہ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول نہیں ہے، یہ عین بدعت ہے. پیغمبر کی بدنامی کا جو چیز باعث بنے وہ بدعت ہے. ہمارے برطانیہ میں ایک اور چیز، یہاں تو میں نے نہیں اب تک دیکھا، ہمارے یہاں اکثر مسواک لی ہوئی ہوتی، یہاں پہ بھی شاید آپ لوگوں نے دیکھا، خصوصاً کانورٹ جو ہیں ہمارے ہاں اور بہت سے ہمارے ہاں طالبان کے حضرات، ان کے منہ میں ایک لکڑی چھوٹی سی ہوگی، بات کر رہے ہیں السلام علیکم، برطانیہ ہمارے واٹ کیا السلام علیکم، منہ سے نکال کے بات کرو، یہ میرے سن سے بات کرتے تھے؟ معاذ اللہ، منہ میں وہ ایک کیا ہے یہ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا آپ کو نہیں معلوم مسواک سنت رسول ہے؟ مجھے کیا کر رہے ہیں ان کے، کیا کیا ہے آپ نے، کیسے بات کر رہے ہیں؟ اس کو منہ سے نکال نہیں ہے، اس کو پھینک نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں برادر، یو ڈونٹ نو، آپ کو نہیں پتا ہے، دس از دا پریکٹس آف دا ہولی پروفیٹ. وہ حضرات سنت رسول یہ نہیں ہے کہ منہ میں ہمیشہ ایک لکڑی رکھی جائے، کسی کو سمجھ میں نہ آ رہا، یہ سنت رسول نہیں ہے، یہ عین بدعت ہے. پیغمبر اسلام نے مسواک منہ میں رکھنے کی تاکید نہیں کی تھی، دانت صاف کرنے کی تاکید کی تھی. اٹھا کے دیکھیے فلسفی آف اسلام جو ترجمہ انگریزی کے نام میں ہوا ہے، فلسفی آف اسلام، یہ دیکھیے کتاب، اس کے اندر پوری بحث کی ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہے سنت رسول کے مسواک منہ میں رکھو، اگر آج پیغمبر ہوتے وہ بھی برش کرتے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہر جدید چیز بدعت ہے، جو پیغمبر کے زمانے میں تھی وہ سنت ہے، اگر ہر جدید چیز بدعت ہے تو پھر آپ بھی بدعت ہیں، آپ بھی ان کے زمانے میں نہیں تھے. یہ ڈیفینیشن تو سن، ڈیفینیشن بنانے سے پہلے سوچ تو لو کہ کیا کہہ رہے ہیں. ہر جدید کلو جدید بدعا، ہر جدید چیز بدعت ہے. اور وہ فیصل تھے جو بادشاہ تھا، جس نے مخالفت کی تھی جنت البقیع کے انہدام کی، اور کہا تھا میں تعمیر کروا دوں، اس کو قتل کروا دیا. تو وہ فیصل جب اس کے پاس وہ آئے نا، سعودی نجدی، وہ سارے نجدی علماء، تو انہوں نے کہا حضور والا یہ کیا، یہ آپ نے ٹی وی رکھا ہوا؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں نہیں تھے، تو بدعت ہے. تو اس زمانے بیل تو تھی نہیں، اس نے تالی بجائی، وہ آئے، انہوں نے کہا اٹھا کے باہر پھینک دو. اب وہ کیا کہتا؟ وہ حرم کے نماز پڑھانے والا عبداللہ ابن عبداللہ بن باز، کہا یہ اٹھا کے باہر پھینک دو، کیونکہ یہ بدعت ہے، پیغمبر کے زمانے میں ٹی وی نہیں تھا. اس کے بعد اس نے ایک اور خادم کو بلایا، کان میں کچھ کہا، کھانا کھونا کھلایا، علماء کو کہا چلیے. جب باہر لے کے گیا کہا یہ کیا ہوا، ہماری گاڑیاں کہاں گئی ہیں، اونٹ کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا پیغمبر اسلام کے زمانے میں کاریں نہیں تھی، آج سے خبردار میں نے کسی مولوی کو کار میں دیکھا، اب ہمیشہ اونٹوں میں رہا کرو. سب سے کاریں چھین لی اس نے. انہوں نے کہا اسٹیٹ کی طرف سے دی گئی تھی، آج خبردار کسی مولوی کو کار میں دیکھا، آج کے بعد سے ہمیشہ اونٹوں پہ رہا کرو، پیغمبر ہمیشہ اونٹ پہ سواری کیا کرتے تھے. اسلام جدید چیزوں کا دشمن نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، اسلام سائنس کا ٹیکنالوجی کا دشمن نہیں ہے. اگر سائنس اور ٹیکنالوجی، آئی ٹی، تمام کی تمام چیزیں اگر اسلام سے ان لائن ہو، اسلام علم دوست سے علم دشمن نہیں ہے. اسلام، پیغمبر اسلام نے کہا کہ علم حاصل کرو ولو بس سین، چاہے چین جانا پڑے. حضرات توجہ کیجیے گا، چین کا کیا مطلب تھا؟ انہیں بہت دور افتادہ وہاں پہ، اس زمانے میں کپڑے بنانے کا، ریشم کا، مختلف چیزوں کا سامان تھا، وہیں سے آتا تھا. کہا کہ چین سے بھی علم حاصل کرو، کفار سے بھی سیکھو. مولا متقیان نے فرمایا الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت اور دانائی علم مومن کی گمشدہ چیز ہے، چاہے کافر کے پاس ہی کیوں نہ پاؤ سے لے لو، اس کی نہیں تمہاری میراث ہے. ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں. ہمارے یہاں علم دشمنی نہیں ہے، علم دوستی ہے. ہمارے آئمہ علیہ السلام نے کہا کہ علم سے محبت کرو، علم حاصل کرو. یعنی فرماتے ہیں ولو، یعنی کھانا میں، یعنی ان دل کفار، چاہے کفار کے پاس ہو، الحکمت و ضالت المؤمن، تم یہ محسوس کرو میری شے ہے، اس کے پاس آ گئی ہے، مجھے اس سے واپس لینی ہے، حاصل کرو، علم حاصل کرو. حضرات اب یہ جو موجودہ دور ہے، وہاں پہ بدعتوں کا ایک ایسا لفظ اس ایجاد کرنے کے بعد اس کو ہر جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ فٹ کر دیا جاتا ہے. کسی بھی چیز کو گھبرانا ہونا تو فوراً بدعت کا نعرہ لگا دیتے ہیں. اور بہت سے مسائل، اسی فیصل نے ہی جب مرحوم سید شرف الدین موسوی آل اللہ مقامہ، جن کی کتاب ہے دین اہل بیت، اردو میں بہت سی کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں، انگلش میں بھی ٹرانسلیٹڈ ہے، نفحات آف اہل البیت، مناظر کتابیں ہیں ان کی، جو انہوں نے باقاعدہ خط و کتابت ان کی ہوئی ہے مصر کے علماء سے، ایجپٹ کے بڑے بڑے مفتیوں سے ان کا خط و کتابت رہا، اور النص والاجتہاد، اور بہت سی کتابوں میں انہوں نے ثابت کیا ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام کو، مناظر کی ان کی بڑی بڑی بہترین کتابیں ہیں. تو فیصل نے ان کو دعوت دی، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حج پہ آئے. وہ حج پہ گئے، لبنان کے کالم دین تھے، نجف میں پڑے تھے. جب گئے تو وہاں پہ فیصل نے سوال کیا، کہا یہ کیا بات ہے، اتنی ترقی ہو گئی ہے، اتنا علم آ گیا ہے، لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، اور آپ ابھی تک گارے مٹی کے بوسے دے رہے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، نجف وغیرہ میں سونے چاندیاں لگا دی ہیں. توجہ ہے حضرات، ذہن میں رکھیے گا، وہاں بھی ایک سوال کر رہا شیعہ عالم دین سے. تو کہا کہ یہ کیا، ابھی تک آپ لوگ سونے چاندی کے بوسے دیتے ہیں، گارے مٹی کے قبروں کے بوسے دیتے ہیں، لوگ چاند پہ پہنچ گئے، ابھی تک آپ گارے مٹی پہ پڑے ہوئے ہیں. کہا ابھی تھوڑی دیر میں تجھے جواب دوں گا اس بات کا جو تم نے سوال کیا. ابھی تھوڑی دیر میں خود کہتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک مرتبہ موسیٰ بن جعفر سے متوسل ہوا. کہا میں نے فوراً توسل کیا، باب الحوائے سے کہا کہ مولا یہاں پہ اس کو کیونکہ بادشاہ ہے کو زیادہ میں اس کو قرآن آیت پیش کروں گا حدیثیں پیش کروں گا, موٹی عقل کا بادشاہ کیا سمجھے گا دادا؟ کہا کوئی ایسی بات ہو جو اس کو محسوس ہو. کہا اچانک ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ بادشاہ سلامت کے لیے پیغمبر اسلام کے زمانے کا ایک ہرن کی کھال پہ لکھے ہوئے قرآن کی آیات لائی گئی ہیں. فوراً فیصل اپنے تخت پہ کھڑا ہو گیا, جیسے ہی سامنے لایا گیا اس نے وہی قرآن کی آیات جو رکھی ہوئی تھی مخمل کے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی, سونے کی تار میں لپٹی ہوئی تھی, اس نے فوراً بوسا دیا, آنکھوں سے لگایا. جیسے ہی چوما آنکھوں پہ لگایا مرحوم شرف الدین کھڑے ہو کے کہا بدعت نہیں ہے, کیا شرک حرام. فوراً پریشان ہوا کہا مولانا کیا ہوا, دماغ صحیح ہے آپ کا؟ اتنی سی دیر کے اندر آپ لوگ سارے مجھے فتوے لگا دیے شرک ہے بدعت ہے حرام ہے. کہا یہ تو کیا کر رہا ہے, یہ سونے چاندی کے بوسے کیوں دے رہا ہے, یہ مخمل کے کپڑے کے بوسے کیوں دے رہا ہے؟ کہا آپ کا دماغ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ یہ مخمل کے کپڑے کی کیا حیثیت ہے, سونے چاندی کی کیا حیثیت ہے؟ وہ جو اندر قرآن ہے میں اس قرآن کی وجہ سے اس مخمل کے اور لوہے کے یہ سونے چاندی کی تاروں کے بوسے دے رہا ہوں. کہا ہم بھی گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے, سونے چاندی کے ذریعے کے بوسے نہیں دیتے, وہ جو اندر نبی اور آل نبی ہیں ہم ان کی وجہ سے جا کے قبروں کے بوسے دیتے ہیں. تو فیصل نے فوراً کہا کہ آج اس دفعہ حج کے اندر آپ نماز پڑھائیں گے, اور انہوں نے نماز پڑھائی. اس سال بن باز کو بڑی سخت تکلیف تھی کہ یہ اس نے کہا یہ سعودیوں کا ملک ہے اور شیعہ عالم دین نماز پڑھائے گا. اس سال حج میں مرحوم شرف الدین نے نماز پڑھائی. حضرات مکتب اہل بیت عقل کا مکتب ہے, فطرت پہ بیس مکتب ہے, اور جتنے بھی فطرت کے تقاضے ہیں ان پہ چلنے والا مکتب ہے. جتنے بھی نیچر کے تقاضے ہیں نا, فطرت کے تقاضے ہیں کہ ہم فطرت کے حساب سے چلتے ہیں. حضرات کوئی بھی خلاف فطرت ہم کام نہیں کرتے. حضرات ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو اس کو رونا آتا ہے, جب انسان غمزدہ ہو اسے رونا آتا ہے. رونا فطرت کا تقاضا ہے, اسلام دین فطرت ہے. رونا بدعت نہیں, رونا عین فطرت ہے, رونا عین اسلام ہے. اور اگر دیکھنا تو پیغمبر اسلام بھی روتے نظر آئیں گے, اور آپ کو بڑی بڑی ہنسیاں روتی نظر آئیں گی تاریخ کے اندر. اور بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے جہاں پہ گریہ کیا وہاں پہ سے ان کے رونے کو عبادت بھی قرار دیا گیا ہے, غاروں کے اندر, پہاڑوں کے اندر, پتہ نہیں کہاں کہاں. تو حضرات اپنے اپنے مطلب کی بات ہو تو وہاں پہ انسان رونے کو برا نہیں سمجھتے, لیکن اگر ہم سے اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہو جائے تو رونا بدعت ہو جاتا ہے. یہ قرآن کی آیات انسان کو بتاتی ہیں. یاد رکھو قرآن کو سمجھنا ہو تو اہل بیت سے سمجھو, کسی ایسے ویسے سے مت سمجھنا. قرآن سمجھانے بیٹھے گا دین سے خارج کروا دے گا. حضرات یہ تمام تر باریکیاں انسان سمجھتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام ہی کے مقصد سے سمجھتا ہے. حضرات میں اسی بات کو تمام کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. صلوات پڑھیں گے اونچی آواز سے محمد والے محمد. یہ جو پانی کے اقسام کی آب قلیل ہے پہلا پانی ہے, دوسرا بارش کا پانی ہے. بارش کا پانی حال نزول المطر, جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جاری پانی کا حکم رکھتا ہے. جب تک بارش ہوتی رہے پانی ہے پانی برس رہا ہے, قطرہ قطرہ برس رہا ہے. خدا کہتا ہے کہ ایک میرے وجود پہ یہ بھی علامت ہے کہ بارش کو تو دیکھ لو, اگر یہ سارا پانی میں دریا کی طرح سے بہا دیتا سارے انسان بہ جاتے. میں نے قطرہ قطرہ کر کے برسایا تاکہ سب جگہ کو سیراب بھی کرتے رہیں. حضرات پانی سے کچھ سیکھا؟ مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنی رحمت بھی برسائے کسی پہ تو اتنی ڈھیروں نہ دے کہ اگلا اس نعمتوں اور رحمتوں کے نیچے دب کے مر جائے. کیسا ہونا چاہیے مومن کو؟ اپنے علم سے بھی کسی کو فیض یاب کرے نا, تو اتنا ایک مرتبہ میں مت دے دو کہ اگلا سمجھے کہ بس آج جتنا لے لیا آج کے بعد سے توبہ کر کے جا رہا ہوں. بہت سے افراد کہتے ہیں کہ جتنا آج یاد ہے سنا کے ہی اٹھوں گا. میں اپنے متعلق نہیں کہہ رہا, پروردگار معاف کرے. تو حضرات یاد رکھیے کہ جتنا انسان کو جتنی طاقت ہے, کلم الناس علی قدر عقول ہے, مولا فرماتے ہیں, پیغمبر اعظم فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو, اتنا مت ان کو پیش کر دو کہ وہ گھبرا جائیں. یہی امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے. صلوات کو زحمت نہیں رحمت سمجھتے پڑھا کیجیے. جب امام کے پاس یہ مشہور معروف حضور کافی کی روایت ہے, سب نے سن رکھی ہے کہ مجھے جلدی اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے, میں پوری روایت پیش نہیں کروں گا. کہ جب ایک یہودی کوفے میں کسی مسلمان سے متاثر ہو کے مسلمان ہوا, کبھی آپ سے دیکھا کبھی آپ سے, کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا, میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھی ٹھیک ہے تیاری کر لیجیے فجر کا وقت ہو رہا ہے. وہ فوراً نماز کے لیے لے گئے. اس کے بعد وہ کہنے لگے بھائی فجر کے بعد دو رکعت فجر تھی ختم ہو گئی بڑی جلدی سے. کہا کہ اچھا ختم جاؤں؟ کہا کہ نہیں ابھی فجر تک جو ہے فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک سونا مکروہ ہے. اب جاگتے رہو, بیٹھ کے عبادت کرو, ذکر کرو قرآن پر, کچھ بھی کرو. جیسے ہی وہ طلوع آفتاب ہوا انہوں نے کہا بھی جا کے, اب رات تو بیچارہ سو نہیں سکا تھا, کہا جیسے ہی تھوڑی تیاری کریں اس کے بعد پھر ظہر کے لیے آ جائیں گے. بیچارہ سویا, اٹھا, وہ ظہر کے لیے آ گیا. اس کو کہا یہاں تھوڑی دیر بیٹھ کے نافلہ پڑھو, اس کے بعد پھر اثر کا وقت ہو جائے گا, پھر ساتھ گھر چلیں گے. اب عربوں میں دوپہر کو سوتے ہیں, وہ جا کے سو گئے. اٹھے, کبھی مغرب کا وقت ہے, آئیے میرے ساتھ چلیں, وہاں پہ بیٹھے گا, عشاء تک یہیں بیٹھو, تھوڑا ذکر کر لو, اس کے بعد عشاء پڑھ کے تمہیں گھر چھوڑ دوں گا. پھر جب وہ آدھی رات کو پہنچے, ان کو تہجد کے لیے اٹھانے, کہا بات سنو, اسلام فارغ البال لوگوں کا دین ہے, میرے بیوی بچے بھی ہیں, مجھے نوکری پہ بھی جانا, کل کا پورا دن تمہارا ضائع کر دیا, اب کل سے میں نہیں آنے کا ہوں, تمہیں تمہارا دن مبارک ہو. امام نے یہ سنا تو کہا کہ ایسے افراد کی مذمت کرتا ہوں میں کہ جو افراد ایسا دین پیش کریں کہ دوسرے اسلام سے بھاگ جائیں. حضرات پہنچ جائیے, یہ افراد جو آج دین پیش کر رہے ہیں, یہ جو بدعتوں بھرا دین پیش کرتے ہیں, وہ بدعتوں والی باتیں جو کرتے ہیں, وہ یاد رکھیے گا, اہل بیت کا دین ایسا نہیں ہے. اہل بیت کے دین میں اتنی جاذبیت ہے کہ جو آتا ہے وہ یہیں پہ رہ جاتا ہے, جو کبھی فرار نہیں کرتا اہل بیت علیہ السلام کے پاس جو آ جائے. حضرات یاد رکھیے گا, یہ بارش کے قطروں کی طرح سے برسیں کسی پہ, سیلاب کی طرح سے نہ برسیں. بعض اوقات بارش بھی زحمت بن جاتی ہے یا نہیں بن جاتی, جب اگر کبھی خدا نہ کرے زحمت بنے تو پھر اندازہ ہوگا, خاموشی آپ یہی بتا رہی ہے. تو حضرات بارش کے قطرے بڑی زحمت کی طرح, ایک اور مولا متقیان کا فرمان ہے بارش کے قطروں سے متعلق, اس کو پیش کروں گا. مولا فرماتے ہیں, تھوڑا زحمت کریں گے, آگے تشریف لے آئیے پیچھے بھی جگہ, کافی سلام پڑھوں گا. بابا سے بولے سلام پڑھیں گے, آگے تشریف لے آئیے. پھر بھی باز بلند سلوات. فرماتے ہیں کہ الفرسو کے صحاب فرصت کے وقت بھی بادلوں کی طرح سے ہوتے ہیں. بادل کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی آتے ہیں نا, بغیر اطلاع دیے آتے ہیں اور بغیر اطلاع دیے جاتے ہیں. کا مومن کبھی بھی اپنی فرصت سے استفادہ کرنے کے لیے ہمیشہ محتاط رہے گا, ہمیشہ کوشش کرے گا کہ میں اپنی فرصت سے استفادہ کروں, کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا, فرصت کے وقت کو ہمیشہ غنیمت سمجھیں. کہا وہاں پہ جب بادل آتے ہیں نا, تو بادل ہمیشہ برس کے جاتے ہیں. کہا جہاں پہ بھی پہاڑ ہوتے ہیں وہاں سے پانی بہ کے نیچے چلا جاتا ہے, جہاں تھوڑا سا بھی گڑا ہوگا وہاں پانی رک جائے گا. کہا اگر تکبر کرو گے تو جو کچھ حاصل کرو گے ضائع ہو جائے گا, اگر فوراً انکساری سے پیش آؤ گے تو جتنا ہو سکے گا پانی جمع کر لو گے. تو کہا ان کے ساری ایسی چیزیں جہاں پہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر بارش برسے بھی تو اسے جمع کر لے. جو تیسری قسم لکھی ہے پانی کی, وہ ہے دریا. حضرات میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا تھا, اشارے کر کے آگے بڑھوں گا, کیونکہ مطالب بہت سے ذہن میں اور مجلس. بہرحال یا قسمت یا نصیب, یہ انسان پلاننگ بہت کرتا ہے لیکن انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے, یہ جو بھی خدا کے ہاتھ میں فیصلہ ہوتا ہے. دعوتیں ہوں, انسان کی اپنی نیتیں ہوں, جب تک وہاں سے قبولیت نہ ہو تو جہاں پہ تبھی انسان آتا ہے, تبھی انسان پہنچ پاتا ہے. اور یہ پھر انسان کی زندگی کے اندر مسائل رہتے ہیں, اتار چڑھاؤ رہتے ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, اور بہت سے دوسرے مسائل ہوتے ہیں جو انسان کبھی بھی کنسیڈر نہیں کرتا, جو انسان کے سامنے آ جاتے ہیں. تو بہرحال حضرات اس مجلس میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں. تو آب جاری, مومن آب جاری کی طرح سے اگر ہو, وہ ایسے افراد جو آب جاری کی طرح سے ہوں. حضرات آب جاری کیسا ہوتا ہے؟ جو بہتا ہوا پانی ہو اس کے اندر بڑی سے بڑی نجاست گرا دیجیے, ہر چیز کو پاک کرتا ہوا گزر جاتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں پاک ہونے کی صلاحیت ہو. جس بھی چیز میں پاک ہونے کی صلاحیت ہوگی اسے آب جاری میں ڈال کے پاک کر لیجئے. حتیٰ اگر آپ بھی نیت نہیں نہ کریں گے, خود بخود گر جائے گی یہ آبا. اگر نجس ہو جائے, پانی آب جاری میں گر گئی, میں نے نہیں ڈالا تھا پاک کرنے کے لیے, گر گئی, جیسے ہی نکالی پاک ہے. لیکن اگر کوئی کتے کو لے جائے 100 مرتبہ بھی ڈبو دے نکالے گا تو پہلے سے زیادہ نجس ہوگا. جب تک خشک تھا تب تک تو نجاست منتقل نہیں کر رہا تھا, اب جب گیلا ہو گیا تو ہر جگہ نجاست منتقل کرتا پھرے گا. تو یہ آب جاری والے جو مومن ہوتے ہیں نا, جس میں صلاحیت ہوگی اسے فوراً با ایمان بنا دیتے ہیں, جیسے جناب سلمان, جیسے ابو ذر, جیسے جناب مالک اشتر, جہاں سے گزریں گے ایمان پھیلاتے ہوئے جائیں گے. جہاں پہ جائیں گے وہ ایمان ابھی طالب کی, ایمان جناب امیر ان کے لیے بھی طالب کی روشنی ساتھ میں رکھتے ہیں, چراغ سے چراغ جلاتے چلے جاتے ہیں, وہ چنگاری جلاتے چلے جاتے ہیں ہر جگہ پہ. جنگل میں آگ کی طرح سے اگر ان کا وجود چلا جائے تو جناب ابو ذر جہاں جاتے تھے سب کو ولایت علی کا قائل کر لیتے تھے. تو حضرات جو چلتے ہوئے بہتے ہوئے پانی کی طرح سے ہو نا مومن, بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں نا. اچھا بہتے ہوئے پانی کی ایک اور خصوصیت ہے, وہ اپنا راستہ خود بخود بنا لیتا ہے. اس کے سامنے پتھر آ جائیں, پہاڑ آ جائیں, حضرات حضرات بہتے ہوئے پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے. جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے گی پتھر کی سل. حضرات اگر پتھر پہ بھی پانی مسلسل پڑتا ہے تو گھس جاتا ہے. جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے, جو بہتے ہوئے مومنین ہیں نا, اس بہتے ہوئے پانی کی طرح سے مومن ہیں, کیونکہ المؤمنون کلمہ مومن پانی کی طرح سے ہوتا ہے. جو بہتے ہوئے پانی کی طرح سے مومنین ہیں ان کے راستے میں بڑی بڑی چٹانیں آ جائیں سب کو توڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں. حضرات اس کی مثالیں بھی آپ کو کائنات میں بہت سی مل جائیں گی. حسین ابن علی کے ساتھ 72 تھے لیکن ایک بہتے ہوئے سمندر کی طرح سے تھے. حضرات سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا, نہ اس کی شروع ہوتی ہے نہ انتہا. یہ شاید یہاں پہ ہونے لگ گئی ہوگی امریکہ کے اندر. حضرات سمندر جو ہے نا اس کا کوئی کنارہ یہ نہیں ہوتا کہ اس پہاڑ سے شروع ہو رہا ہے وہاں دریا کے سمندر کے اندر جا کے ختم ہو رہا ہے. سمندر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کہیں سے شروع نہیں کہیں پہ انتہا نہیں. حسین ابن علی کے ساتھ 72 تھے, نہ ان کی شروع نظر آتی ہے نہ انتہا نظر آتی ہے. جب تک کائنات رہے گی ہر جگہ پہ نظر آئیں گے. حضرات کیا دیکھا حسین ابن علی کے ساتھ جو لوگ تھے نا کربلا میں, حضرات توجہ کی جگہ سے نقطے کی طرف, یہ میری اپنی کوشش ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرات ان سب نے دیکھا کہ انسان جو ہے وہ فانی ہے, فنا ہونے والا ہے, تو کیوں نہ فنا فی اللہ ہو جائے. امام حسین نے کہا کہ ہم فنا فی اللہ ہو جائیں گے, تو ان کے سارے ساتھی نے کہا ہم بھی فنا فی اللہ ہو جائیں گے, اللہ میں فنا ہو جائیں گے. جب تک خدائی رہے گی تب تک حسینیت, اللہ فنا ہونے والا نہیں ہے, حسینیت فنا ہوگی نہیں کیونکہ وہ اللہ میں فنا ہو گئے. آپ نے غور کیا حضرات, تو وہ جو بہتے ہوئے پانی والے مومنین ہیں نا وہ اپنے راستے میں بڑی سے بڑی مصیبتیں آ جائیں بہا کے ساتھ لے جاتے ہیں, رکتے نہیں ہیں. حضرات بنو امیہ نے, بنو عباس نے بڑے بڑے بند باندھے محبت اہل بیت کے خلاف, ولایت اہل بیت کے خلاف, ولایت اہل بیت کے خلاف بڑے بڑے بند باندھے. لیکن وہ جو سلمان مزاج, ابو ذر مزاج مومن تھے نا, وہ سب کو بہاتے ہوئے ساتھ لے گئے. حکومتیں ڈوب گئیں ولایت علی آج بھی ہے, حکومتیں ڈوب گئیں عزاداری ہر سال بڑھتی نظر آتی ہے, بڑھتی نظر آتی ہے, کہیں کم نہیں ہوتی نظر آتی ہے. حضرات یہ ہے وہ پورا نظام جسے کہا جاتا ہے کہ المؤمن کلمہ مومن پانی کی طرح سے ہوتا ہے, کچھ بہتے ہوئے پانی کی طرح سے ہوتے ہیں, اتنے مضبوط ہوتے ہیں, قوی ہوتے ہیں, اپنے راستے میں ہر آنے والی چیز کو بہا کے لے جاتے ہیں. اور ایک اور چوتھی جو تو اس میں پانی کی وہ ہے کنواں, اور کچھ اتنے گہرے ہوتے ہیں اس میں کچھ بھی ڈال دو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں تک جا رہا ہے. مومن بھی گہرا ہوتا ہے, ہمیں مومن نے مثال دی ہے یہاں تک کہ صحرا کے اندر بھی گئے. مولا متقیان فرماتے ہیں صحرا اپنی ویرانی پہ کبھی بھی تو ناز نہ کرنا, تجھے پتہ نہیں ہے کہ علی کا دل کتنا افسردہ ہے. مولا کے بڑے بڑے گہرے جملے ہیں. دوسرے مقام میں فرماتے ہیں ایک مرتبہ کنویں کے اندر آواز دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے کنویں کبھی نہ سوچنا کہ تو گہرا ہے, میرا دل زخموں سے بہت زیادہ چور چور ہے, میں تجھ سے زیادہ گہرا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ مومن, مولا کی ذرا ایک ڈیفینیشن ہے میں پیش کروں گا, ذرا غور سے سنیے گا, اس میں انشاءاللہ تعالی شاید آپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہو. حضرات ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان تنہا ہو جاتا ہے, تنہا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا, اور ایک مرتبہ تنہا رہ جاتا ہے. غور کیجیے گا, تنہا ہونے میں اور تنہا رہ جانے میں بڑا فرق ہے. تنہا میں انتخاب سے ہوتا ہوں, اختیار سے ہوتا ہوں, چوائس سے ہوتا ہوں. میں اگر تنہا ہونا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے جانا چاہتا ہوں, میں دوسروں میں فٹ نہیں ہو رہا, میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لوں, اپنے آپ کو تنہائی میں لے جاؤں, میں تنہا ہو گیا. اور ایک مرتبہ ایک آدمی اتنا بلند ہوتا ہے, اتنا بلند ہوتا ہے, اب اس کے ساتھ کوئی رہ نہیں جاتا, وہ تنہا ہو نہیں جاتا, رہ جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ بہت سے میرے ماننے والے تنہا رہ جاتے ہیں, اتنے بلند ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑے بڑے فلسفی, بڑے بڑے مفکر, بڑے بڑے تھنکرز وہ تنہا ہو گئے. کہا کیوں؟ کہا ان کے ساتھ کوئی چھا ہی نہیں. نہیں اب ذرا غور کی جگہ اس بات ہے, کہا ان کے ساتھ کوئی رہ نہیں گیا تھا. لیکن حضرات پیغمبر اسلام کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے کہ جب بھی میں بالکل اپنی تنہائی محسوس کروں اور بالکل آئسولیٹ محسوس کروں تو میں علی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. بہت بڑا جملہ ہے, یہ بہت بڑا جملہ ہے. کہا میں امیر ان کے ساتھ اکیلے بیٹھ جاتا ہوں, میں علی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, کیونکہ وہ تنہائی دور ہو جاتی ہے انسان اپنے جیسے سے. حضرات لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے بعد اکیلا ہو گیا ہوں. ہائے ہائے ہائے, بہت بڑی بات ہے. کہا میں پیغمبر کے بعد اکیلا ہو گیا, مجھے کوئی نہیں ملتا. یعنی مولا فرماتے ہیں کہ اب یہ جو تنہائی ہے نا, یہ اس بلندی کی وجہ سے, کیونکہ اور کوئی ہے ہی نہیں. بہت بڑا جملہ مولا کی مظلومیت کا. فرماتے ہیں کہ میں تنہا رہ گیا ہوں. انسان بعض اتنا بلند ہوتے ہیں کہ پھر اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. پھر ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ حسنین چھوٹے ہیں, جو بچپنا تھا مظلومیت اس عنوان سے, اور زہرا خود بہت مصائب زدہ ہے, اس لیے میں اپنے مصائب کو انہیں بیان نہیں کرتا, باقی میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں. ایک واقعہ یہاں پہ پیش کروں گا, اور پانچویں قسم کو پیش کر دوں کیونکہ باہر آخر مجلس کا پانچواں جو ہے آب کر ہے، اس کی ایک مقدار ہوتی ہے. حضرات اگر آب جاری نہیں بن سکتے، اگر بہتا ہوا دریا پانی نہیں نہ بن سکتے، بارش نہیں بن سکتے، کنواں نہیں بن سکتے، تو آب قلیل نہ بنیے گا. کیونکہ مومن کم از کم آب قلیل تو ہوتا ہی ہے، تو پھر اس کے بعد آب کر بن جائیے گا. آب کر کی کیا خصوصیات ہیں؟ جب تک کہ رنگ بو یا ذائقہ نہ بدلے تب تک آلودہ نہیں ہوتا. نجاست پڑ بھی جائے تب بھی آلودہ نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا. آب کر رہے، آب کر کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں نجاست دیکھے گا اگر ڈال دیں تو فوراً پاک کر دے گا. علماء کہتے ہیں کہ آب قلیل نہ بننا، پھر آب کر کم از کم بننا، کم از کم آب کر بننا. یہ میں انکریج کرنے کے لیے نوجوانوں کی، چاہوں تو اور ایکسپینڈ کر سکتا ہوں لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے. حضرات کہ یہ تمام کی تمام اگر اپنے ذہن کے اندر صفات سوچیں، مولا کے ایک جملے سے کہ المؤمن کلمہ مومن پانی کی طرح سے ہوتا ہے. انسان کچھ نہ کچھ اپنے اندر صفات رکھے کہ خود بھی پاک ہو، جہاں جائے ہر چیز کو پاک کرتا چلا جائے، ہر چیز پاک ہوتی چلی جاتی ہے. حتیٰ کفار صفائی ستھرائی میں بہت آگے ہوتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہنے ہوں گے، نہا دھو کے بھی آئیں گے، پرفیوم بھی لگایا ہوا ہوگا، ہوں گے پورے نجس. صفائی ستھرائی سے انسان پاک نہیں ہوتا، اور مومن گندگی سے نجس نہیں ہوتا. اور میلا گجرا بھی آیا کہ حضرات میں جملہ یہاں پہ کہوں گا، بہت سے افراد تو شاید سمجھ میں نہ آئے. میرے ایک بہت ہی گہرے دوست ہیں اور وہ وکالت کرتے ہیں، کہیں گے پاکستان میں، کہیں گے کہ میں مختلف گروہوں کے اندر جاتا رہا، قادیانوں کے بھی کیس بھی لڑ رہا تھا میں نے بہت سے. کہا مجھے کہنے کے جبلا میں ایسے ایسے گاؤں دیہاتوں میں گیا ہوں پاکستان کے شیعوں کے، کہ جہاں پہ لوگوں کے پاؤں تک میلے ہوتے تھے مجلس میں آ کے بیٹھے. کہا لیکن قبلہ، حضرات سب کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا، جملے کو بڑے غور سے سنیے گا. کہا بڑی بڑی محفلوں میں جاتا تھا لیکن وہاں پہ کراہت سی ہوتی تھی، لوگ سوٹڈ بوٹڈ ہوتے تھے لیکن کراہت سی آتی تھی، قباحت سی محسوس ہوتی تھی. جتنے مرضی اچھے زرق برق لباس ہوں اور مومن میلے کچیلے بیٹھے، لیکن خاص سین میں جاذبیت تھی، ایک ایسی خوشبو تھی، کوئی بدبو نہیں تھی، محسوس ہوتا تھا یہاں ولایت ہے. ان میں ایک جاذبیت تھی، اس عزاداری کے ذکر میں، مودت و محبت اہل بیت کے تذکرے میں ایک ایسی کشش تھی کہ شہر سے جا کے محسوس ہوتا تھا یہ اپنے سے ہیں. کبھی محسوس ہوتا ہے کسی سے اچانک ملے گا یہ اپنا سے ہی محسوس ہوتا ہے. اور کئی مرتبہ میرے ساتھ ہوا، ہمیں اگر مومن مل جاتے ہیں فوراً پہ چلے، میں تو کہیں گے کہ نہیں آپ کو تو دیکھ لیا ہوگا کسی نے، ہمیں بھی محسوس ہو جاتا ہے. میں دیکھ لیتا ہوں اور کئی مرتبہ پوچھتے ہیں کہ اتفاقاً، اب وہ پرانے لوگوں نے تو بہت سی علامات رکھی تھی نا، پوچھنا ہو تو اپنے سے کیسے پوچھتے، اپنوں سے پوچھنا ہو تو کیسے پوچھتے. بہرحال وہ کہتے تھے بھائی کھٹملوں کی کمی نہیں ہے، جو کیسے بات کہتے تھے. اس زمانے وہاں مشہور تھا، ہمارے جو سنی بھائی تھے نا وہ کہتے تھے شیعہ کھٹمل کی طرح سے ہوتا ہے. وہ کہتے تھے کیوں؟ کہا اگر چپک جائے نا جب تک خون نہ چوس لے چھوڑتا نہیں. برصغیر کی ثقافت میں کہتے تھے کہ اگر ان میں سے بچے کو بھی چھیڑ دو تو ایسے سے جواب دیتا ہے کہ انسان کو محسوس ہوتا سارا خون چلا گیا. انہوں نے کھٹمل ڈال دیا، پھر ہم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے یہی اچھا، اگر کھٹمل تو کھٹمل سے پہچاننے کے لیے کہتے تھے آپ کھٹمل تو نہیں ہے، تو اس سے پہچان لیتے. حضرات ہمارے ہاں ابھی ثقافت یہاں ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، اس لیے جلدی اپنی ثقافت کو مت چھوڑیے گا. ابھی امریکہ میں، یورپ میں وہ کلچر ڈیولپ نہیں ہوا کہ جہاں پہ پہچان سکیں، اس کو پہچاننے کے لیے کچھ عرصہ لگے گا. اور جو غیبت صغرا کا فلسفہ ہے نا وہ یہی ہے، 70 سال 69 ایئرس ہے نا 70 ایئرس. پوچھا مولا فوراً کیوں نہیں چلے گئے غیبت کبرا میں، غیبت صغرا میں پہلے کیوں گئے؟ کہا کیونکہ ایک نئے کانسیپٹ سے یوز ٹو ہونے کے لیے 3 جنریشنز درکار ہوتی ہیں اور وہ 70 سال میں آتی ہیں. حضرات زیادہ جلد بازی نہ کیجیے گا یہاں پہ ہر چیز کو اپنانے کے لیے. اب بہت کم میسج میں نے تو دے دیا ہے، بہت سے اپنی ثقافت کو، زبان کو پھینکنے کے لیے فوراً بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو چھوڑ کے جیسے اپنانا چاہیں، جیسے کہ بڑی اچھی چیزیں ہوں، یہ خود اپنی ثقافت سے تنگ آئے ہوئے ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کوئی باہر سے چیز لا. حضرات ہم میں اور ان میں ایک فرق ہے، برے صغیر میں بھی تو گئے تھے ہمارے اجداد، وہ تمام جو سادات ہیں ان کے ابا اجداد جو آئے تھے عراق سے، ایران سے آئے تھے، وہاں پہ بھی جو آئے تھے، وہاں پہ کیا تھا فرق؟ حضرات وہاں فاتح کے طور پہ آئے تھے، تو وہاں پہ ہم نے بڑی آسانی سے اپنے دین کو پہنچا دیا. یہاں پہ ہم آئے ہیں امیگرنٹ کی حیثیت سے، مالی حالات بہتر کرنے کے لیے، تو ہماری ذہنیت کیا ہے؟ یہ ہم سے بہتر ہے. حضرات جب تک آپ میں یہ ہوگا نا، ہماری پہلی جنریشن، میرے جو بزرگوں کی جنریشن ہے، میں تو دوسری جنریشن بردان ہے، میرے والد 66 میں آئے تھے. حضرات وہ جو جنریشن ہے کہا بھی کیا بات ہے، وہ گورا باہر کھڑا ہے، آیا ہوگا کوئی؟ وہ پہلی جنریشن نے کہا گورا کا، گوروں کا ملک ہے، ان کو تم ویٹ کروا رہے ہو. دوسری نسل کہتی ہے وہ ہو. ہم نے غور کیا، تیسری نسل کے اندر یہ احساس کمتری برتری انفیریئرٹی کمپلیکس یہ سارے ختم ہو جائیں گے. حضرات ان کو صحیح طرح سے تعلیمات اہل بیت دے دیجئے. یہ عزاداری جب تک مجرموں میں جاتی رہے گی نا اب یہاں پہ کہیں گے کہ مجرموں میں جیلوں میں جا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے کیا لیا عیسائیوں سے, بہت سے وہابیوں نے لیا, انہوں نے کہا ہر جگہ جا کے اب وہ کچھ نہیں دیکھتے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں فلاں 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 محمد, وہ اگلا پچھلا نام نہیں بتاتے کہ پہلے کافر تھا, ابھی ہوا سال پہلے تھا کریمنل جیل میں تھا, وہیں سے آیا اس نے کوئی ٹیررزم کے اندر حصہ لے لیا. وہ کہتے ہیں نہیں مسلمان ہے. بدبختوں مجرموں کو تبلیغ کرنے کی ضرورت کیا, جیسا ظرف ہوگا ویسا ہی نکلے گا اس سے. حضرت ایک جملے پہ ذرا غور کیجئے گا, حضرات یہ جو آب نیسا ہے نا فوراً بہار کی پہلی دس دن کے اندر جو بارش ہوتی ہے اسے کہتے ہیں آب نیسا, اس کا پانی شفا بخشتا ہے. معصومین کی حدیث ہے, سلیمان کی بہت زیادہ حدیث ہیں, فرماتے ہیں کہ وہی ایک قطرہ اگر سیپ کے منہ میں چلا جائے, شہر کے منہ میں چلا جاتا ہے وہ پھرل بنا لیتا ہے, اسے موتی بنا دیتا ہے. سوچا توجہ کیجیے گا, وہ ایک قطرہ ہر قطرے سے نہیں, اس لیے بہت سی سیپیں کھولی جاتی ہیں, شہر کھولے اس میں کوئی موتی نہیں ہوتا, انہیں وہ آب نیسا کا قطرہ نصیب نہیں ہوا ہوتا, اور بہت سے شل کھولے اس میں جو ہے موتی نکلتا ہے کیونکہ وہ آب نیسا کا ایک قطرہ لے لیتے ہیں. وہی ایک قطرہ سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بن جاتا ہے. قطرہ ایک ہے اثر دو. آپ کہہ رہے ہیں اسلام تو سب کا دے رہے ہیں, وہی ایک اسلام تو دے رہے ہیں, کیا بات ہے اس نے مجرم کیوں کیا. حضرات مجرموں کو اسلام دینا عزاداری دینا بند کریں, پڑھے لکھوں کو دیں. جب پڑھے لکھوں کو دیں گے آپ تو پھر ضرورت نہیں ہوگی, وہ خود بخود پھیلاتے چلے جائیں گے. ہمارے یہاں ایک دو برطانیہ میں صرف ایک دو انٹلیکچوئلس کے اندر دی گئی, ایک دو حضرات کے اندر. آپ یقین مانیے کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرتا جس میں نیا کوئی کانورٹ نظر نہ آتا ہو, اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ انگریز کالے گورے سب کے سب بہت پڑھے لکھے. میٹلی کے مجھے انوائٹ کیا, کہنے لگے میں نے کہا مجھے اٹیلین نہیں آتی ہے, کہ مقامی لوگ ہیں شیعہ ہیں اور وہ درس سننا چاہتے ہیں. کیا عنوان ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے عنوان رکھا ایک ہفتے کے لیے اخلاق اہل بیت. اتنا ہمیں یہاں نہیں چھوڑا جاتا جتنا انہوں نے وہاں پہ, چھ چھ سات سات گھنٹے کے دن میں باقاعدہ وہ رکھتے. میں انگلش میں بولتا تھا ایک صاحب فوراً اردو میں اٹیلین میں ٹرانسلیشن کرتے جاتے تھے, تو میں نے ان لوگوں سے باقاعدہ پوچھا, دیکھا سب انگریز کو اٹیلین لوکلز, مجھے بہت تعجب ہوا. حضرات ایک انٹلیکچوئل کو وہاں پہ کنورٹ کیا گیا تھا, آج اٹلی کے اندر آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کتنی تیزی سے تشیع پھیل رہا ہے. اور انہوں نے کہا سب سے جو بڑی اٹریکشن ہے, میں نے کہا بھی آپ کیسے, کہا جو سب سے بڑی اسلام میں اٹریکشن ہے وہ ہے حسین ابن علی. وہ عزاداری ہے جب ایک مرتبہ یہاں پہ کہا کہ اگر آپ کی اٹیلین زبان کے اندر شاعری آنے لگی اور وہ جس طرح سے آپ نوحے پڑھتے ہیں مرثیے پڑھتے ہیں اگر اٹیلین میں منتقل کرنے لگے, حضرات کتنی تیزی سے پھیلے گا یاد رکھیے گا. اب یہ ہمارے بہت سے افراد فوراً جلدی گیو اپ کرنے کے چکر میں ایسا انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہیں, حضرات اتنا بھی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہ ہوں. آپ نے یہاں پہ آ کے کوئی بہت بڑا کمال نہیں کیا, کمال یہ نہیں کہ آپ امریکہ آ گئے, یہ کوئی کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ یہاں آ کے ایمان کو باقی رکھا. اگر ایمان کو ضائع کر دیا تو سب سے بڑی غلطی امریکہ آنا تھا. زیادہ بری تو نہیں لگ رہی بات, سب سے جو بڑی آپ نے غلطی کی ہے اگر بچے خدا نہ کر ایمان ضائع کر گئے تو سب سے بڑی غلطی امریکہ آنا تھا, اور اگر ایمان کو محفوظ رکھا تو یہ سب سے بڑی نیکی کی ہے. حضرات یہاں پہ یاد رکھیے گا نسلوں میں اگر منتقل نہیں کیا تو پھر آپ مجرم ہوں گے. حضرات یاد رکھیے گا یہ ساری چیزیں منتقل کرنی, اور ایک چیز سب سے جو بڑی میں نے آپ سے کہہ دیا ایک چیز, کشش اور جاذبیت اٹریکشن اسلام میں عزاداری ہے. بہت سے افراد اس بات پہ اسکیپٹیکل ہوں گے, میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, کچھ منتقل کریں نہ کریں ذمہ داری سے عزاداری منتقل کر جائیں, یہی آپ کی نسل کو واپس لے آئے گی. آج اعتقادات کی ایک بھرمار چل رہی ہے, احکام کی اخلاقیات کی سارے کے سارے چیزوں میں تنزل ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک چیز ایسی ہے جس کو کافر بھی دیکھتا ہے تو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. حضرات ہمارے جب لندن میں جلوس چلتا نا, ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے مابلہ آکسفورڈ اسٹریٹ ہماری سب سے مشہور جگہ ہے, مابلہ اور یہ سارا پارک لین سب سے مشہور لندن کی دو سڑکیں, وہاں پہ جلوس چلتا ہے اربعین کا. حضرات جب وہاں پہ گورے بھی جو سب سے ہماری مہنگی سڑکیں ہیں جہاں پہ اپارٹمنٹ بھی اگر لینا ہو تو 2.5 ملین سے شروع ہوتے ہیں, آپ سوچیے وہاں پہ بڑے بڑے لوگ اپنے آپ میں خدا سمجھے اپنے آپ کے بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے دنیا سے آئے ہوئے ہیں. میں نے خدا کی قسم وہاں پہ بھی دیکھا جلوس کے اندر کہ لوگ حیران ہکے بکے سر سے کھڑے ہوتے ہیں, نہ جانے کیا ہو رہا ہے, واٹس گوئنگ آن, واٹس ہیپننگ, کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کہ تمہیں نہیں معلوم حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا. وہ حسین, حضرات جتنی جاذبیت اس عزاداری میں کسی اور چیز, اور وہ بھی ہمارے ہاں کی جو ثقافت کی عزاداری, حضرات جتنی اس میں جاذبیت ہے, حتی بڑے بڑے عرب ایرانی مثال دیتے کہتے ہیں کہ جتنی انس و محبت اور جتنے عشق کے ساتھ ہمارے یہاں زداری کی جاتی ہے، بہت سے افراد انڈرمائن نہ کریں اس کو، میں خدا رسول کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں، انڈرمائن نہ کیجئے گا، یہ نسلوں میں منتقل کر جائیے، اس کے اثرات آپ کو آگے جانے کے بعد وہ افراد. اچھا ایک اور میں یہاں پہ جملہ کہہ دوں اگر سننا چاہیں ذرا، حضرات ہمارے آپ کے یہاں تو یہاں پہ مجھے اندازہ نہیں کب سے امریکہ میں کب سے مومنین ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایسے بھی مومنین کو جانتا ہوں جو 50s میں، ارلی 52-53 میں آئے تھے، 1952-53 میں آئے تھے، 50s میں آئے، 60s میں، میں نے اب سے کہا نا کہ میرے خود والد 66 میں آئے، میرے چچا 60 میں آئے تھے جن کو 50 سال ہو گئے. حضرات وہ تمام افراد جو بے دین تھے لیکن اتاداری سے وابستہ تھے، ان کی نسلیں ابھی باقی ہیں. پچھلے 50 سالوں میں جو اگر صرف عزاداری بھی تھی نا، تو ان کے بچوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اچھا محرم آ رہا ہے، سنتے سناتے باقاعدہ ان کی تربیت ہونے لگی. حتیٰ بہت سے ایسے تھے جن کو کچھ نہیں آتا تھا، صرف انگریزی آتی تھی. اب خود بخود میں ایک جگہ پہ ایک بکے لے کے آئے اور اپنے بچوں کو کہا کہ یہ میری جنریشن کے لوگ، ان کے ماں باپ بھی وہیں پہ پیدا ہوئے تھے برطانیہ کے اندر. کہا کہ میں 54 میں یہاں پہ پیدا ہوا، فلاں میں 4 سال کا تھا آیا، میرا نو میں بیٹھے بات کرنے لگے ان کے ساتھ، گفتگو شروع ہوئی. اور جب میں نے ان کو بتانا شروع کیا تو وہ سب رونے لگے. میں نے کہا کیا ہوا آپ لوگوں کو؟ کہا ہمیں ابھی آج تک کبھی بھی اس طرح سے سمجھایا نہیں گیا تھا، میرے سمجھانے میں کمال نہیں تھا، سابقہ پہلے اتنے وسائل نہیں تھے، زبان کا بیریئر تھا. حضرات صرف اور صرف عزاداری کی وجہ سے انہیں ایک چیز پتا تھی کہ ہم شیعہ ہیں، عزاداری کرتے محرم میں آ جاتے تھے. آج نسلوں میں کچھ نہ کچھ ایمان باقی ہے، اور جن میں سب ختم ہو گیا تھا عزاداری بھی، ان کا کچھ بھی باقی نہیں، وہ کافر ہو گئے ہیں. حضرات میں نے اس لیے کہا آپ سے کہ کچھ نہ منتقل کریں نسلوں میں. بہت سے افراد جو بہت زیادہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے نا، کچھ نہیں کر سکتے، تو صرف اور صرف یہی حسین ابن علی کا ذکر منتقل کر جائے. جب ایک مرتبہ محرم آئے تو بچے محسوس کرنے لگیں کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے. حضرات خود بخود انہیں محسوس ہونے لگے کہ نہیں، میں بے چین ہوں، کوئی محرم تو نہیں آ گیا. کیوں؟ احادیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیعاتنا خلقکم من فاضلتنا یفرحون فی فرحنا ویحزنون فی حزننا. ہمارے شیعہ جو ہماری تینت بچ گئے تھے نا، ایک ذرہ اگر کسی میں آ گیا وہ ہمارا شیعہ بنا ہے. ہماری خوشی میں خوشحال ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کو ایسا محسوس نہیں ہو صبح اٹھتے غمگین ہے آج، اور کوئی ایسی وجہ ہی نہیں ہے، کبھی محسوس نہیں ہوتا. حضرت کئی مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کچھ بھی نہیں ہوا اور دل بڑا افسردہ سا ہے. مولا فرماتے ہیں کیونکہ صاحب الزمان غمگین ہے اسی لیے تمہیں غم محسوس ہو رہا ہے. اگر وہ خوش ہو، کچھ نہیں ہوا، مولا آج بڑا ہی خوشی سے محسوس ہو رہی ہے، کہ اگر تم شیعہ ہو تو صاحب الزمان کی وجہ سے خوش ہو. یہ اپنے اندر محسوس کرو. حضرات اتنا ادراک رکھیے، امام زمانی بنی ہے، امام زمانی بنی ہے. صبح شام آپ کے اٹھتے بیٹھتے ورد ہو، اہل بیت آپ کا ورد ہو، امام زمانہ آپ کو اتنے یاد آتے ہوں، آپ کو محسوس ہو کہ امام غیبت میں ہے. حضرات سب جگہ پہ پھیلائیے. کون ہے اب یہ؟ کتنی آپ میں سننے کی طاقت ہے مجھے نہیں اندازہ. دو گھنٹے وہ کہہ رہے ہیں کہ اور زور بھائی اپنے گھر پہ بھی پڑھوا چکے ہیں لمبی مجلس، اور ایک اور جگہ پہ بھی، اور اس کے بعد ابھی ایک اور جگہ مجھے اور پڑھنی ہے، لیکن دو گھنٹے نہیں تو میں پونے دو گھنٹے پڑھ دوں گا. میں دو گھنٹے نہیں، پونے دو گھنٹے پڑھ دوں گا ابھی. نہیں انشاءاللہ 45 منٹس. تو بہرحال حضرات یاد رکھیے گا یہ عزاداری سب کچھ ہے. آئیے ذرا میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ مطالب. حضرات 93 یا 94 کی بات ہے، کالج میں میرے ساتھ کوئی لڑکا تھا، افرو کیریبین جمیکن تھا، برطانیہ میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑا، عیسائی تھا، کراس ہوتا تھا. ایک صاحب وہاں پہ امیر المومنین کی احادیث تقسیم کیا کرتے تھے، مفت بانٹتے تھے. اس نے کہا واٹس دس؟ کیا کہا؟ یہ کتاب ہے، ایک حدیث کی کتاب ہے. کہا حدیث کیا ہوتی ہے؟ کہا میکسنس ہیں، اس میں ٹریڈیشنز ہیں. کہا کس کی کیا؟ یعنی اسے فری بک؟ انہوں نے کہا مفت ہے تو لاؤ. صرف یہ سوچے کہ مفت ہے. حضرات کوئی نہ کوئی نیکی ضرور رہی ہوگی، جس کو علی کا قول نصیب ہو، کوئی نہ کوئی نیکی ضرور ہے. اس نے بس وہ 100 حدیث تھیں، ایک چھوٹا سا کتاب چاہا اس نے لی. اس کے بعد اتنا عاشق ہوا کہا کہ اس علی ابن ابی طالب کی اور کوئی کتاب نہیں، خود ہی آ کے مانگنے لگا. مولا کے کلام کے اندر اتنی چاشنی، اتنی جاذبیت تھی، اٹریکشن تھی. کہا مجھے اس علی ابن ابی طالب کی کتاب چاہیے. اس پہ لکھا تھا امام، کہا کہ ایک اور کتاب ہے، اس پہ لکھا تھا امام علی نہج البلاغہ، ٹھیک صف الوکن تھی. اس نے ابتدائی صفحات جو مقدمہ تھا نا میرے سامنے، اس نے پھاڑ کے اس کو کتاب دے دی. کہا تاکہ تم تعصب سے نہ پڑھو، اگر اچھی لگے گی اوروں کو بھی دینا. خدا کی قسم چند مدتوں بعد، چند مہینے بعد مجھے ملا. کہا کہ میرے سب دوست مجھے 3-4 مہینے میں کہنے لگے تھے او امام علی آ گیا، آئے گا وہی شروع ہو جائے گا، امام علی نے یہ کہا، امام علی نے یہ کہا، امام علی نے یہ کہا، امام علی نے. یعنی کفار دوستوں میں بیٹھتا تھا، نہج البلاغہ کوٹ کرتا تھا. اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم علی ابن ابی طالب اس مقام پہ یہ کہا، اتنا جذب ہو گیا کہ اس نے 4 سے 6 مہینے میں 1/3 نہج البلاغہ زبانی حفظ کر لی تھی. اور جہاں جاتا تھا اسے پوچھا, کہا کہ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ علم بن طالب میرے ساتھ زندگی بسر کر رہا, ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی مشورہ موجود ہے, ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی ایڈوائس ہے, جتنا پریشان ہوتا کچھ نہ کچھ کھولتا ہوں مل جاتا ہے, محسوس ہوتا ہے یہ وہاں نہیں یہ میرے ساتھ ہے. ایک آج کافر پڑھ رہا حضرات نہج البلاغہ کی عادت ڈالیے, عاشق ہو گیا, کہا کہ مجھے اس امام علی سے ملوا دو. اس پہ لکھا ہوا تھا امام علی, اس کو نہیں معلوم کہ کون کیا, اس حساب سے مجھے امام علی سے ملنا ہے. اس نے بھی نہیں بتایا, ٹھیک ہے میں لے چلتا ہوں تمہیں. لے کے آیا, میں بھی مسجد میں بیٹھا تھا وہاں پہ مولانا کے پاس لے کے آیا, میں اس زمانے میں تعلیم کالج میں پڑھتا تھا, ساتھ میں علم دین بھی حاصل کر رہا تھا 93 کی بات. آئے کہا کہ یہ تم مجھے مولوی کے پاس کیوں لے آئے, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان اسلام, میں اسلام میں کوئی مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے, میں پریکٹسنگ کیتھولک کرسچن ہوں, تم مجھے مسلمانوں کے پاس لے کے آ گئے, میں اس سے ملنا چاہ رہا ہوں, امام علی سے ملنا چاہ رہا ہوں. کہا یہ تمہیں ان کے متعلق بتائیں گے. کہا کہ بھائی مجھے ان سے ملنا ہے. کہا اگر میں یہ کہوں کہ ان کا انتقال ہو گیا, کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوگا کہ میں مل نہیں سکا, اور اگر یہ کہوں کہ 100 سال پہلے انتقال ہو گیا, وہ جو کیجیے گا, 100 سال پہلے کسی کو اتنی معلومات تھی, اور اگر 100 نہیں 200 سال پہلے, کہا پھر تو اور زیادہ قابلیت ہے, اور اگر کہا کہ 500 سال پہلے, کہا میرے سے مذاق چھوڑے بتائیے کب انتقال ہوا, کہا 1400 سال پہلے, یہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. کہا پھر مجھے تعجب ہے کہ 1400 سال پہلے لوگ اتنے آگے تھے. کہا لوگ نہیں تھے, یہ آگے تھے, یہ اپنے وقت سے پہلے آگے تھے. ہی واز اہیڈ آف ہز ٹائم. اس نے کہا کہ مجھے تعجب ہے, کہا یہ کون تھے, کہا یہ اسلام کے لیڈر تھے, یہ امام تھے. کہا اسلام اتنا ایڈوانس تھے, میں تو اپنے ہاں کی دیکھتا ہوں تو کیسے پیش کروں, اور اونچی شلواریں لمبی داڑھی, میں سمجھتا تھا وہ اسلام ہے. کہ نہیں اسلام وہ ہے جو علیم نے بیان کیا. کہا میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا, خدا حافظ, میں نہیں اب بات کروں, چلا گیا. اچھا مجھے بھی تعجب ہو کہ اتنا اٹریکٹ ہوا تھا, اچانک اٹھ کے چلا گیا, بہت ناراض ہوا. 2 ہفتے بعد پھر واپس آیا, کہا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسلام اتنا علم والا دین ہے. کہا میں نے 2 ہفتے بہت سوچا بہت سوچا, اب مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام ہی حق ہے, اگر علی اسلام میں ہے. میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. جب اسے کہا کہ اچھا مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو آپ کون سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں, اس نے کیا مطلب, اسلام میں جس طرح سے آپ کے یہاں کیتھولک ہیں, پروٹسٹنٹس ہیں, آپ کے یہاں جتنے کتنے فرقے ہیں, اس طرح سے میتھوڈسٹ ہیں, یہ ہیں, وہ ایکس وائی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ, وہ اسلام میں بھی. اس نے کہا اسلام اگر حق ہے تو اسلام میں کیوں فرقے ہیں؟ اس نے کہا جہاں حق ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ ہوتے. اور پیغمبر اسلام نے کہا کہ جب یہ آج کے میرے دور کے اندر ایک حق ہے اور ایک باطل, آخری زمانے میں ایک حق ہوگا اور بے شمار باطل ہوں. کہا یا رسول خدا آخری زمانے والوں کا تو کام بڑا مشکل ہو جائے گا حق کو پہچاننا. کہا نہیں, اس وقت اور زیادہ آسان ہوگا. کہا کیسے یا رسول خدا؟ کہا حق سورج کی طرح سے ہوتا ہے, جب ابھر کے نکلتا ہے سارے ستارے چھپ جاتے ہیں. کہا جب میرا بیٹا نمودار ہوگا نا سارے چراغ باندھ پڑ جائیں گے. کہا حق کو پہچاننا زیادہ آسان ہوتا. حضرت اس نے فوراً کہا کہ میں اس فرقے میں جانا چاہتا ہوں جس کے لیڈر کا نام ہے علی. حضرت مسلمان ہوا, ان کو کہا گیا کہا کہ بھائی آپ کو اس مسلمان اسلامی نام بھی رکھنا پڑے گا, مسلمان ہوئے تو اسلامی نام کا نام بدلنے کے لیے تیار ہوں, میرے نام میں کچھ بھی ہو علی آنا چاہیے. حضرت اتنی محبت ہو جائے چند مہینے میں. حضرات کہتے ہیں, بہت کہتے ہیں نہیں یہ تو ماں نے گھٹی میں پلائی ہے اور دوسروں کو نہیں. حضرات ماں نے گھٹی میں پلائی ہے, یہ آپ پہ احسان ہے, یہ ماں کا احسان ہے کہ اس نے گھٹی میں پلا دی. اور بہت سے افراد جو دھکے کھا کے جگہ جگہ سے جب ایک مرتبہ دیکھ لیں وہ بھی عاشق ہو جاتے ہیں. یہ تو ماں کا احسان ہے کہ اس نے گھٹی میں دے دی, واللہ ہمیں تلاش کرنا پڑتا. جو تلاش کر کے آئے ان سے پوچھئے کہ کیا قیمت ہے. حضرات 4 سے 6 مہینے میں عاشق ہو گیا تھا. اس نے کہا کہ میں وہی کو ایسا نام رکھوں جس میں علی آئے. اس نے کہا کہ ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں, تو کہا 12ویں کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مہدی. کافر مہدی بھی آنا چاہیے نام میں. تو کہا خود ہی بتاؤ, تجویز کرو علی مہدی رکھ لو. اس نے کہا کہ علی مہدی میں اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرنا چاہتا. کیجیے گا, نیا مسلمان تھا لیکن علی کی وجہ سے آیا تھا, عقل کا کامل تھا, احمق نہیں تھا. خدا کی قسم اس نے اپنا نام رکھا عبد العلی مہدی. نظام شہید اصغر کا عبد الحسین ہمارے ہاں عبدیہ سے نام رکھ سکتے ہیں. بہرحال اب اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا, ہمارے عبدیہ سے نام جائز ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم کو خدا مانتے ہیں, بلکہ جس طرح سے کہتے ہیں اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں غلام حسین, غلام علی. تو آپ عربی میں غلام کو بھی کہا جاتا ہے. حضرات اس نے کہا کہ میں ایسا نام رکھوں گا کہ علی سے ہمیشہ منسوب رہوں گا. اور یقین مانیے پھر کالج کے اندر وہ تبلیغ کر رہا ہوتا تھا, میں دیکھتا تھا کہ یہ ہے ابھی مسلمان ہوا, یہ ہم سے آگے. وہ کہتا تھا تمہیں نہیں معلوم اسلام میں علی ابن ابی طالب ہے. اتنا یقین تھا اسے اپنے ایمان کے اوپر, وہ دوسروں کو دعوت دیتا تھا, جس کو ایک مرتبہ دعوت دیتا تھا وہ آ جاتا تھا. اور اس نے نہ جانے 30-40 افراد ایک سال کے اندر جو جہاں جاتا تھا بات کرتا تھا. حالات یہ ہے کشش, اگر ہمارے بچوں کے اندر یہی چیزیں منتقل ہوں. میں نے آپ کے لیے پوری جو ایک مقدمہ بنایا. حضرات ہم کسی ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں کہ جہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے, اس لیے ماننے والوں میں بھی کمال ہونا چاہیے. ماننے والے کمال پہ ہوں, وہ خود بخود دوسروں کو جذب کر سکیں, اٹریکٹ کر سکیں. حضرات سن رہے ہیں, مگر تھوڑی سی زحمت اور دوں آپ کو, گھنٹہ ہو چکا ہے مگر 10 منٹ اور زحمت دوں آپ کو. حضرت آئیے ذرا دیکھیں پیغمبر اسلام کی جو فرمان ہے, صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیا, آگے آگے تشریف لیا. ہمارے بچوں پہ یہ تعلیمات اگر منتقل نہ ہوں تو پھر آپ نے اپنی نسل کو کچھ نہیں دیا. اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات منتقل ہوں, آپ کے بچے جہاں جائیں بہترین انداز سے ریپرزینٹ کر سکیں کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ اس عزاداری ہی سے ہر چیز منتقل ہوگی. حضرت پیغمبر اسلام کا مشہور معروف فرمان ہے, آپ نے سب نے سن رکھا ہے, ہزاروں بار سنا ہوگا, ہزاروں لوگوں سے اس کی تفسیر سنی ہوگی. فرمان کو پیش کروں گا, چند توجیہات اس کی پیش کروں گا جو ہمیں سمجھ میں آئی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, دیکھتا ہوں. اور اسی کے بعد پھر چند جملے مصاحب کے پیش کروں گا. آج جانتا ہوں پیغمبر نواس رسول کا آج سوئم ہے. حضرات پیغمبر اسلام نے کہا الحسین منی و انا من الحسین, یہ جو ہے نا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ پلٹا. پیغمبر اسلام نے کہا الحسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سب کے لیے کہا ہے اہل بیت السلام کے افراد کے لیے, لیکن سب جگہ پہ صرف پہلی مرتبہ نام لیا, آخر میں نہیں کہا. لیکن حسین ابن علی کے لیے کہا کہ الحسین منی و انا من الحسین. حضرات یہ سب سمجھ لیتے ہیں کہ ایک نواسا نانا سے ہوتا ہے, لیکن یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ نانا نواسے سے کیسے ہوتا ہے. اور یہ بھی پیغمبر کا فرمان ہے, ہر جگہ پہ یعنی شیعہ سنی سب نے اس کا اقرار کیا, سب نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ پیغمبر نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. حضرت یعنی پیغمبر اسلام کیا کہہ رہے ہیں, الاسلام ہوا محمدی الحدوث و حسینی البقا. کہتے ہیں سب کے سب افراد نے لکھا کہ اسلام پیغمبر کی وجہ سے وجود میں آیا, حسین کی وجہ سے باقی رہا. یعنی پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ کربلا سے پہلے تک حسین مجھ سے, کربلا کے بعد میں حسین سے. اگر رسالت بچے گی تو حسین ابن علی کی وجہ سے. حضرت کو زحمتیں کریں گے حسین ابن علی. حضرات بڑی بڑی زحمتیں کہ حسین منی و انا من الحسین, اس پہ غور کیا جائے. پیغمبر اسلام کیا کہہ رہے ہیں حضرات, اگر ایک آپ ٹنل میں چل رہے ہوتے ہیں نا, غار کے اندر چل رہے ہیں, اندھیرا ہوتا ہے, انسان پریشان ہو جاتا ہے, چاروں طرف تاریکی کس طرف جاؤں, ٹنل کے آخر میں ایک روشنی نور سا نظر آ رہا ہوتا ہے, اسی نور کی طرف انسان کو دیکھ کے ہمت بنتی ہے. پیغمبر اسلام نے کہا اسلام میں میرے بعد اگر تاریکی آ جائے تو یاد رکھنا کوئی حسین آنے والا ہے. وہ جو ٹنل کے آخر میں روشنی نظر آتی ہے اسی کا نام تو حسین ابن علی ہے. یاد رکھیے گا یہ زحمتیں کرنے کے بعد پیغمبر اسلام نے ایک مثال ہے, بہت کسی بڑے بزرگ کی مجھے نہیں معلوم کس کی ہے, بہت سے لوگ ممبروں سے میں نے بہت سے مختلف خطبہ سے ذاکرین سے سنی ہے, یہ مثال معلوم نہیں کس کی ہے. حضرات یہاں تک کہ لکھا کہتے ہیں کہ اگر مثال دینا چاہو بچوں کو کہ حسین ابن علی کیا ہے, کس طرح سے دین کو بچایا ہے, اور کس طرح سے دین کو کہتے ہیں نا کہ دین بچایا, کیسے بچایا ہے. حضرات وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹرین کی مثال کو لے لیا جائے کہ اس نے ایک ٹریک بچھا رکھا ہے, اس پہ ٹرین چل رہی ہے, کوئی ظالم آئے اور ٹریک کو کاٹ دے, وہ جو پٹری ہے ریل کی اس کو کاٹ دے. اب کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ریل بھی آ رہی ہے, اس پہ بہت سے مسافر بھی ہیں, اور یہاں پہ کسی ملعون نے اس پٹری کو کاٹ بھی دیا ہے. اس ٹرین کو بھی بچانا ہے, جتنے سوار ہیں ان سب کو بھی بچانا ہے, اور وقت بھی زیادہ نہیں ہے. تو بہت سے افراد, ان میں سے ایک نے کہا بھائی دیکھو وقت زیادہ نہیں ہے, میں کیا کروں گا, میں اپنی جان دے دیتا ہوں, میں یہاں کھڑا ہو جاؤں گا ٹریک کے اوپر, ٹرین مجھے بچانے کے لیے آئے گی, ایک مرتبہ آ کے جب تصادف ہوگا نا تو میں شاید چلا جاؤں, لیکن ٹرین بھی بچ جائے گی, سارے اس کے اوپر جو افراد ہیں وہ بھی بچ جائیں گے. لیکن دیکھو تم پیچھے رک جاؤ, مت آنا میرے ساتھ, پیچھے بتا دینا میں نے خودکشی نہیں کی تھی. رات اگر آج کوئی کہہ دیتا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر کہہ دیتا ہے کہ حسین نے خودکشی کی ہے, مولانا نے کہا کہ دیکھو حضرات غور کیجیے گا, میں مثال کی تطبیق کروں تب سمجھ میں آئے گی بہت سے افراد کو. حضرات وہ جو ٹرین کا ٹریک بچھا ہوا تھا اس کو کاٹنے والے کا نام تھا یزید, وہ جو ٹرین آ رہی تھی وہ تھا اسلام, سوار تھے مسلمان. حسین ملنے کا وقت زیادہ نہیں ہے, اے زینب اے سید سجاد تم پیچھے رہو, میں جان دے کے بچا لوں انہیں سب کو, تم جگہ جگہ بتاتے پھرنا میں نے خودکشی نہیں کی, میں نے ان سب کو بچایا ہے. کس انداز سے جناب سید الشہداء نے قربانی دی, بچا دیا اسلام کو, مسلم سب کو بچا دیا, سب جہنم میں چلے جاتے اگر سید الشہداء قربانی نہ دیتے, کیا ہوتا پھر اس کے بعد یزیدی ہو جاتے, کوئی حسینی نہ رہتا. حضرت کربلا سے پہلے کوئی پیغمبر اسلام کو مانتا تھا, کوئی کسی کو کوئی کسی کو, لیکن پیغمبر یعنی کربلا کے بعد ایک چیز واضح ہو گئی, صرف تین راستے رہ گئے, یا حسینی راستہ تھا, یا زینبی راستہ تھا, اور یا پھر یزیدی راستہ تھا. ہم قربانیاں نہیں دے سکے اس لیے عزاداری کر رہے ہیں. نہیں ایسے نہ سنیے گا حضرات, ہم نے قربانیاں نہیں دیں تو اب ہم پہ کیا واجب ہے, ہم حسین ابن علی کی اس قربانی کو زندہ رکھیں, اور یہ سنت جناب زینب ہے. جناب زینب نے کیا کیا, کہا کہ جہاد کا بھیا جہاں جاؤں گی تیری قربانی کا چرچا کروں گی. بی بی حضرات ہم قربانیاں نہیں دے سکے, لیکن کہتے ہیں مولا ہم نے قربانیاں نہیں دیں, ہم حسینی راستے پہ اس طرح سے نہیں چل سکے, لیکن ہم زینبی راستے پہ باقی ہیں. جب تک زندہ رہیں گے ہر سال تجدید عہد کرتے رہیں گے, محرم اس تجدید عہد کا نام ہے. وہ جو ہم نے کوویننٹ کی ہے, جو وعدہ کیا سید الشہداء کے ساتھ, ہم اپنے عہد پہ باقی ہیں. مولا ہم عہد پہ باقی ہیں, اگر آئندہ قربانیوں کا وقت آئے گا تو ہم پیش کریں گے. ہم کسی صاحب الزمان کے انتظار میں ہیں, قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. ہم زینبی ہیں, ہم کسی اور کو نہیں مانتے. حضرات یہ زینبی فکر, بی بی نے کیا کیا, جہاں تھوڑے سے بھی لوگ دیکھے نا, یہ نہیں سوچا کہ میرے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں. حضرات کہنا بڑا آسان ہے, میں پیش کروں دو جملے یہاں پہ. حضرات میری طرف دیکھیے گا, اگر ہاتھ یہی جو کھلے ہیں نا, کچھ دیر کے لیے آپ یوں رکھ کے بیٹھ جائیں, آدھے گھنٹے بعد بالکل ہاتھوں سے دم نکل جاتا ہے. اور اگر مسلسل کوفہ سے شام کے راستے میں ہاتھ بندھے رہیں سب بیویوں کے, بی بی پرواہ نہ کریں, جب بھی ہاتھ بندے ہوئے تھے دیکھا کچھ مجمع ہے, کہا یو الناس اے لوگو, میں باغی کی نہیں حسین کی بہن ہوں, میرے بھائی نے کربلا میں جان دی تھی, اگر آج تم اپنے دین پہ عمل کر رہے ہو تو سمجھ لو میرے بھائی کا صدقہ ہے. حضرات یہ ہر جگہ پہ جناب زینب کبرا نے کیا, یہ قربانیاں تھیں جناب زینب کبرا کی. پیش کروں حضرات دو جملے مسائل پیش کروں, مجھے سوئم کے مسائل میں تفصیل سے پڑھوں گا. یا قسمت یا نصیب, ہم میں سے نہ جانے کتنے اگلے سال ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے, ہم کہیں گے پروردگار اگلے سال پھر دوبارہ عزاداری کی مہلت عنایت فرما, لیکن اگر تیرے قضاء و قدر نے لکھ دیا کہ ہم نہیں ہیں تو پروردگار اسی کو قبول فرما, اور ہمیں حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما. سنیں کہ جناب زینب کبرا نے بڑی بڑی جگہوں پہ زحمتیں کی, ہر جگہ پہ کہا میں باغی کی نہیں میں حسین کی بہن ہوں, حتیٰ دربار یزید میں یہی کہا, کہا یزید خبردار تو نے میرے بھائی کو باغی کہا. جب جناب سید سجاد کھڑے ہونے لگے نا, یزید نے کہا بٹھا دو, ایک مرتبہ کچھ سپاہیوں نے آنے کے بعد سید سجاد کو نیزے مارے زمین پہ بٹھا دیا. میں کہتا ہوں میرا لاکھوں سلام ہو جناب زینب پہ, بی بی نے دیکھا کہ یہاں پہ سید سجاد کو تو بٹھا سکتے ہیں, خطبہ دینے سے روک سکتے ہیں, مجھے نہیں روک سکتے, آگے بڑھیں. کہا کہ اے لوگو یاد رکھو میں باغی کی نہیں حسین کی بہن ہوں, میرا بھائی میں, ہم نواسا رسول کی بہن ہوں, میرا بھائی نواسا رسول تھا, ہم زہرا کی اولاد ہیں, علی کی اولاد ہیں. تعارف کروایا, کہا کہ میرے بھائی کو کس طرح سے ذبح کیا گیا تھا. بی بی نے پورا نقشہ کھینچا, پورا دربار رونے لگا. جب بی بی نے مسائل پڑھے نا سارا دربار رونے لگا. ایک مرتبہ کہا یزید یہ تو نے کیا کیا, حضرات وہیں پہ یزید کا جرم ثابت ہو گیا. اس نے کہا میں نے نہیں, عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تھا, یہ مجرم اپنے جرم سے جب جان چرائے سمجھ لو کہ اس نے اقبال جرم کر لیا ہے. جناب زینب نے ایک مرتبہ خطبے کو تمام کیا, کہا کہ میرے بھتیجے کھڑے ہو جائیے, اب آپ کے خطبے کی باری ہے. اب یزید میں ہمت نہیں تھی جناب سید سجاد کو رکا دے، سارا دربار کہہ رہا تھا کہ یزید اس قیدی کو خطبہ دینے دے، امام سجاد نے خطبہ دیا، کھڑے ہوئے خطبہ جو دیا، حضرات ساری تاریخ سنتی ہے، جب سب ایک مرتبہ یزید پریشان ہوا، کہا کہ شکست ہو گئی میرے ہی دربار میں، مجھے شکست ہو گئی، اس نے بھی ثابت کر دیا، مؤذن کو آواز دکھا کہ اذان دے دے، ایک مرتبہ اذان شروع ہوئی، کہا اللہ اکبر، امام نے کہا جل جلالہ، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ، جیسے اس نے کہا آواز اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا رک جا یزید، بتائیے کس کے نانا کا نام ہے، تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے، اگر تو کہے تیرے تو جھوٹا ہے، اگر کہے میرے نانا کا نام ہے تو بتا تو کس دین کا ماننے والا ہے، چاروں طرف سے لعنتیں برسنے لگی یزید پہ، پریشان ہوا کہا انہیں قید خانے میں لے جاؤ، حضرت بڑا عجیب و غریب ایک ماحول تھا، یہ جو انقلاب لائے تھے جناب سید سجاد اور جناب زینب کبریٰ، یہ خطبے سے انقلاب لائے تھے، ایک جملہ پیش کروں گا، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں روایت لکھی ہے اور کہتے ہیں کہ کیسے آزاد ہوئے، جو بڑا مشہور واقعہ شاید آپ نے سنا ہو، شاید یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہو، ابھی آج بھی میں نے چند جملے جو دن میں مصائب کے پڑھے، بہت سے افراد نے مجھ سے کہا کہ اتنے مصائب سن لیے اس کے باوجود بھی کتنے واقعات میں ہم نے سارے مصائب بھی نہیں سنے آج تک، کتنا مصائب ہے حضرات، یہاں تک کہ میں سجاد سے کسی نے کہا مولا بعض افراد روایات پیش کرتے ہیں ان کو مانے یا نہ مانے، کہا جو بھی پیش کرتا ہے اس سے کم ہے، میرے جد کے مصائب زیادہ ہیں، وہ روایات کم ہیں، تمہیں نہیں معلوم میرے بابا پہ کتنا ظلم ہوا، حضرات اب پیش کروں، یہاں تک کہ بہار الانوار میں لکھا ہے کہ کب آزاد کیا، کب انقلاب آیا، جب وہاں پہ ایک عیسائی جس کا زادرہ ختم ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ میں ایک ہرنی بادشاہ کو تحفے میں دوں گا اور وہیں سے مجھے آزادی ہوگی، ہرنی کو لیا باندھ کے جا رہا تھا، اچانک ایک قید خانے کے سامنے ہرنی رک گئی، اس نے بہت دھکیلا، ہرنی نہیں چلتی، بہت دھکیلا، ایک مرتبہ رسی کو ڈھیلا کیا، دھکیلنے لگا، جیسے رسی کو ڈھیلا کیا نا فوراً ہرنی دوڑتی ہوئی آئی، اس زندان کے جنگلے کے سامنے کھڑے ہو کے فصیح عربی زبان میں کہنے لگی السلام علیکم یا حجت اللہ، یہ جملہ سنا وہ عیسائی تھا پریشان ہوا، رونے لگا، روتا ہوا آگے بڑھا، کہا کہ آپ کون ہیں، ایک مرتبہ دیکھنے لگا، امام نے کہا تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں، مظلوموں کا تماشا نہیں دیکھا جاتا، رونے لگا، کہا کہ نہیں مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا تماشا نہیں دیکھ رہا، کہا امام نے کہا تھوڑا پیچھے ہو جا، یہاں میری پھپھیاں بھی موجود ہیں، امام کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹا، کہا کہ آپ کون ہیں، کیا مقام ہے آپ کا، اللہ نے خدا نے اس ہرنی کو آپ کی وجہ سے زبان دے دی، امام نے کہا میں حجت خدا ہوں، ایک مرتبہ اس نے سنا دیکھا، ایک مرتبہ سارے شام کے دمشق کے دروازوں پہ دستک دینے لگا، کہا وہ مسلمانوں باہر نکلو، یہاں حجت خدا ہے تمہارا، یہ تمہارے نبی کے نواسے کا بیٹا ہے جو قیدی ہے، یہاں نبی کی نواسیاں قید میں ہیں، مسلمان نکلنے لگے، یزید کے دربار میں آواز گئی، کہا کیا بات ہے، کون ہے، کہا کہ کوئی عیسائی ہے وہ آوازیں دے رہا ہے، اسے قتل کر دو، قتل کیا گیا، اسے دفنا دیا، لے جا کے قتل کر کے دبا دیا گیا، اس کی جو بیوی اور بیٹی ساتھ میں تھی اس نے سنا کسی قیدی کی وجہ سے ہمارے شوہر کو مار دیا، اس نے پوچھا پوچھتے ہوئے زندان کے دروازے پہ آئے، سنیں گے الفاظ، ایک مرتبہ کہا قیدی کون ہے آپ، کہا کیوں تم کون ہو، کہا آپ کی وجہ سے ہمارا ایک ہی سہارا تھا اسے چھین لیا گیا، امام نے کہا ہم سہارے نہیں چھینتے، ایک مرتبہ ادھر دیکھیے گا، ایک مرتبہ امام نے اعجاز سے اپنی زنجیروں کو اشارہ کیا، توقع زنجیریں گرنے لگے، دروازہ کھلا، امام باہر نکلے، امام نے کہا میرے ساتھ چل، آئے وہاں پہ جہاں اسے دفنایا گیا تھا، ایک مرتبہ کا پروردگارا تجھے میرے مصائب کا واسطہ، کہا پروردگارا تجھے میری مظلومیت کا واسطہ، میرے باپ کی پیاس کا واسطہ، اسے زندہ کر دے، ایک مرتبہ قبر کھلی، وہ زندہ ہو کے باہر نکلا، قدموں میں گر گیا، کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ حجت خدا ہیں، میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، ایک مرتبہ امام نے اس کی زودہ کا رخ کیا، کہا کہ جاؤ آج کے بعد سے نہ کہنا ہم نے سہارا چھین لیا تھا، ہم کبھی کسی کا سہارا نہیں چھینتے، ایک مرتبہ کہا واپس چلے جاؤ، وہ قدموں میں گر گئے، کہا آپ کی وجہ سے، کہا تو نے مجھے کیوں واپس شکایت کر کے بلایا، میں جنت میں تھا، بڑے آرام میں تھا، مجھے اصحاب حسین کے ساتھ مقام مل گیا تھا، کیونکہ میں نے ان کے بیٹے کے لیے قربانی دی تھی، حضرات سنیں گے، اس ہرنی نے ایک جملہ کہا تھا مولا سے، جس کی وجہ سے مولا کو اتنا جلال آیا تھا، جو مولا نے یہ معجزہ دکھایا، کیا کیا اس ہرنی نے، کہا فرزند رسول، امام نے کہا کہ دیکھ یہ ہرنی کہہ رہی ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے اس کے دو بچے ہیں، یہ کہہ رہی ہے مجھے اتنی دیر کے لیے آزاد کرا دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں، میں واپس آ جاؤں گی، امام نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں یہ ہرنی واپس آئے گی، اسے جانے دے، یہ واپس آ جائے گی، کہا فرزند رسول اب آپ نے کہہ دیا میں نے اسے آزاد کر دیا، اب نہیں لوں گا، اب اسے نہیں بناؤں گا، اسے میں اپنا مویشی نہیں بناؤں گا، جانے دو، حضرات میں کہوں گا امام حاضروں کی جملہ پیش کروں، سادات غیر سادات سنیے گا، وہ سید سجاد جس سے ایک جانوروں کے بچوں کی بھوک پیاس برداشت نہ ہو، میرے اس امام نے اپنی بہن کے تماچوں کو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ حاضروں کو اللہ میں نے تمام کر دیا، بس میں سنیے گا سوئم کے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں دیکھ رہا ہوں بہت سے افراد سے برداشت نہیں ہو رہا، آج تو بھی میں نے مصائب پڑھائی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں مصائب کی کمی ہے؟ اگر 40-50 مجلسیں بھی کہیں تو اتنا مصائب اہل بیت کا، 100 مجلسیں بھی کہیں مصائب اہل بیت بہت زیادہ ہے، سنیں گے ہاتھ جوڑ کے پیش کروں. 11 محرم کا دن نکلا، میں نے صرف جناب ام رباب کا کل پیش کیا تھا، جناب رباب کا مصائب، جناب سید سجاد کا مصائب نہیں پڑھا تھا، سنیں گے آج ہاتھ جوڑ کے پیش کروں. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے افراد بے تابی کر رہے ہیں. ایک مرتبہ 11 محرم کا دن نکلا، کہا گیا قیدی اب تم سب ہمارے قیدی ہو، سب کو رسیاں باندھی گئیں. میرے طرف دیکھیے گا، میں نے وزن نہیں کیا، بڑے علماء سے سنا ہے کہ جو توق گلے میں ڈالا گیا تھا نا، جناب سید سجاد بڑے قد آور تھے، بہت طاقتور تھے، جب گلے میں توق ڈالا گیا گردن جھک گئی تھی، خاردار توق تھا، جہاں لگتا تھا کیلے خون نکال دیتی تھی. ایک مرتبہ توق پہنایا گیا، زنجیریں ڈالی گئیں، بیڑیاں پہنا دی گئیں، جناب زینب کبرا نے دیکھا برداشت نہیں ہوا، رونے لگی، کیا سب کو رسیاں باندھی جائیں، رسیاں باندھی گئیں، بیویوں کو سوار کرا دیا گیا. حضرت میں دیکھے گا میں نے تمام کر دیا. بس ایک مرتبہ قافلہ چلنے لگا، جیسے قافلہ چلا نا، جناب زینب کبرا نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا، گرانا تھا جناب سید سجاد کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، کہا پھوپھی اما یہ کیا کیا آپ نے، کیوں گرا دیا اپنے آپ کو، میرے چچا عباس کی غیرت کیسے برداشت کرے گی، میرے بابا پھوپھی اما کیا ہوا؟ کہا سید سجاد میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ کہا پھوپھی اما خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے، جوان جہان بیٹا ہو، بوڑھے باپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہو، کوئی دفنانے والا نہ ہو، نہ غسل و کفن دیا جائے، لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں، نیزے لگے تلواریں لگے، ہائے میرا بابا. حضرت کو میں نے بڑا گریا کیا، کہا پھوپھی اما گھوڑے دوڑ گئے میرے بابا کے لاشے پہ. بس بھائی میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. جب 72 کے لاشوں کو پامال کرنے کے لیے لائے نا، سب کا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، روایت کے الفاظ ہیں، سب کے خاندان سے ماں کی طرف سے کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہاں تھا. اس نے کہا یہ لاشا پامال نہیں ہوگا، ان کی ماں ہمارے خاندان سے تھی. سارے لاشے اٹھا لیے گئے، بس ایک جناب سید الشہداء کا لاشا تھا، ایک زہرا کے بیٹے کا لاشا تھا جو پامال ہوا، اور بعض روایات میں ایک اور لاشا تھا، وہ علی اصغر کا تھا. بس یہ دو لاشے پامال ہوئے. حضرکم اللہ، ختم کر دیا. سوئم کی مجلس ہے نا، سوئم کی مجلس ہے. بس بہت سے افراد مجھے روک رہے ہیں کہ میں اور نہ پڑھوں، نہیں پڑھتا میں، اور نہیں پڑھتا، نہیں بتاؤں گا کہ کیسے کوفہ میں استقبال ہوا، ہاتھوں میں کیا تھا، لوگوں نے کیسے استقبال کیا. بس اتنا کہوں گا پھول نہیں مارے تھے، میں کہوں گا زہرا کی بیٹیوں کو لوگ پھول بھی نہ مارتے، نہ جانے کیسے استقبال ہوا. 13 محرم کا دن نکلا، سنیں گے الفاظ پر، آخری سے الفاظ سن لیجئے. 13 محرم کا دن نکلا، ایک مرتبہ بنی اسد کی عورتوں نے کہا، کہا بنی اسد کے مردوں، روز قیامت جناب زہرا کو کیا منہ دکھاؤ گے، ہم تو گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں، زہرا کے بیٹے کا لاشا تپتی ریتے پڑا ہے، 3 دن گزر گئے کوئی دفنانے والا نہیں. حضرات میں نے بڑی آسانی سے کہتے، 3 دن لاشا پڑا رہا، 3 دن لاشا پڑا رہا. بڑے پریشان، کہا کہ دیکھو، کہا نہیں ہمیں عبید اللہ اپنے زیاد سے ڈر لگتا ہے. کہا کہ تمہیں ڈر لگتا، ہمیں اجازت دو، ہم نہیں چاہتے کہ روز قیامت جناب زہرا کی شفاعت نہ ملے، ہم جائیں گے ہم دفنائیں گے. کہا کہ نہیں رک جا، ہم جائیں گے. آئے بس بھائی دو جملے سن لیجئے، آرام سے سانس لے لیجئے، میں پیش کروں دو جملے سننے میں تب دیکھیں گے. آئے بنی اسد، جب آئے نا لاشے کربلا کے میدان میں پڑے تھے، بڑے پریشان ہوئے، کون سے لاشے کو کیسے دفنائیں، وہ ملعون اپنے کشتوں کو دفنا گئے تھے، اپنے مردوں کو دفنا گئے تھے. یہ پریشان ہوئے، کہا کیوں نہیں پہچان پا رہے، کہا کسی لاشے کا سر نہیں ہے، کسی لاشے کا سب نہیں ہے، پہچانے نہیں جا رہے کون سا لاشا کس کا ہے، کیا لکھیں گے کون سا لاشا کس کا ہے. متحیر کھڑے تھے، ایک مرتبہ دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی قیدی آ رہا ہے، وہ قیدی سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے قریب آیا، اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، خاک کو اٹھایا سر میں ڈالا، سینے کو سینے سے ملایا، زور سے لپٹ کے رویا، کہا بابا آپ کے بعد میرے گلے میں توک ڈالا گیا، بابا پھپھیوں کی چادریں چھینی گئی، بابا بہنوں کو تماتے لگے، بابا بھوپھیوں کو بڑے تازیانے مارے گئے، بابا ابھی تک میری پشت پہ بڑے زخم موجود ہیں. بڑا رویا وہ قیدی لپٹ کے، کہا میں بتاؤں گا کون سا لاشا کہاں دفنانا. آخری جملے سن لی دیئے، ایک مرتبہ اشارہ کیا کہا یہ لاشا یہاں دفنا دو، کہا یہ لاشا کس کا، کہا یہ قاسم کا، کہا یہ لاشا یہاں دفنا دو، کہا کس کا، کہا انہوں محمد کا. وہ لاشے بتاتے گئے، قیدی بتاتا گیا، وہ دفناتے گئے، کہا یہ لاشا کا یہ حبیب ابن مظاہر کا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو آگے دفنانا چاہتے ہیں، علیحدہ کا دفنا دو، سب کو دفنا دیا. کہا اس لاشے کو کہاں دفنائیں، کہا اس کو یہاں دفنانا اس قبر کے ساتھ. کہا کیوں یہ کس کا، کہا یہ میرے بھیا علی اکبر کا، میرے بابا کو بڑی محبت تھی، میرے بابا چاہیں گے میرا بھائی ان کے ساتھ دفن ہو، اسے یہاں دفنا دو. کہا قیدی میں تو دیکھیے گا، کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے، اس کے جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، اسے کیسے لے کے آئے. کہ اس لاشے کو وہیں دفنا دو، وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے. ادرکم اللہ، ایک مرتبہ آواز دی کہ اس لاشے کے قریب نہ آنا، کہ یہ کس کا لاشا، کہ یہ میرے بابا حسین کا، کہا یہ حسین ابن علی کا. کہا کہ امام کو صرف امام دفنا سکتا، تم سب پیچھے ہٹ جاؤ. سب پیچھے ہٹ گئے. ایک روایت میں صرف اتنا لکھا کہ امام سجاد نے دفنایا، کیسے دفنایا نہیں لکھا، لیکن ریاض القدس کی ایک روایت میں تفصیل دی ہے، معصوم نے بتایا کیسے دفنایا. کہا جب امام سجاد آئے نا، دیکھا پورا جسم زخموں سے چور چور ہے. امام سے پوچھا مولا کتنے زخم تھے آپ کے بابا کے لاشے پہ، کہا 1950 زخم تھے، پورے جسم پہ کوئی جگہ باقی نہیں تھی، ہر جگہ کئی جگہوں پہ کئی کئی زخم تھے، تلوار بھی لگی تھی، نیزہ بھی لگا تھا، تیر بھی لگا تھا، پتھر بھی لگا تھا. کہ بڑا زخمی تھا میرے بابا کا لاشا. حضرت میرے دیکھیں آخری جملہ سن لیں، ایک مرتبہ مدینے کا رکیہ کا نانا رسول خدا میری نصرت کو آئیے نجب کا رکیہ کا دادا علی مرتضی وہ چچا حسن مشتبہ. روایت کے الفاظ میں جب دیکھیے گا، کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول خدا نے ہاتھوں کو رکھا، کمر کے نیچے علی مرتضی نے ہاتھوں کو رکھا، ٹانگوں کے نیچے حسن مشتبہ نے، امام سجاد نے لاشا لیا. میرا دل کہتا ہے قبر میں کوئی بی بی کھڑی ہوگی، کہہ رہی ہوگی سجاد آہستہ لاشے کو آرام سے لینا، بڑا زخموں سے چور چور ہے میرے حسین کا لاشا. ایک مرتبہ لاشا دیا قبر پہ رکھا، قبر کو بند کر دیا، ایک جملہ لکھا، آخر جملہ سن لیجیے، قبر پہ جملہ لکھا، کہا ھذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتل عطشانا وغریبا. لکھا یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے بڑی غربت کے عالم میں پیاسا ذبح کر دیا گیا. کہ جملہ لکھا چلنے لگے، ایک مرتبہ بنی اسد نے آواز دی، کہا قیدی سارے لاشے دفنوا بھی دیے، تم نے جا بھی رہے ہو، کہاں سے آئے تھے کہاں جا رہے بتا دو دو. کہا میں سید سجاد ہوں، پھپھیوں کو قید خانے میں اکیلا چھوڑ کے آیا تھا، پھپھیوں کے پاس واپس جا رہا ہوں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس میں جانتا ہوں میں نے مجلس کو طولانی نہیں کر دیا، میں اتنی دیر نہیں پڑھنا چاہتا تھا، مصاحب بھی ہوا. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے سید سجاد کی مظلومیت کا، غربت کا واسطہ. پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. آپ نے سن لیا، مولا نے بڑا مظلومیت کا جملہ لکھا. بعض روایات میں کہ کبھی بھی جب سید الشہدا کی قبر پہ جانا، کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ وہاں پہ اگر تم سونے چاندی کی ذریعہ دیکھو دھوکہ نہ کھانا، وہاں جو لاشا ہے بڑا زخموں سے چور چور ہے، وہ جو لاشا ہے نا بڑا زخموں سے چور چور ہے. کبھی بھی وہاں پہ اطمینان حاصل نہ کرنا، اضطراب میں رہنا. مولا کس طرح سے سید سجاد نے وہاں پہ قبر پہ اتارا، پروردگارا تجھے واسطہ اس مظلوم بیٹے کا جس نے اپنے بابا کو قبر میں اتارا، مجھے نہیں معلوم، میں نے پہلی جو مجلس پڑھی تھی نا اس میں کہا تھا جب چلے مدینے سے کیسے چلے تھے، سنیں گے جب واپس پہنچے تو کیسے پہنچے، ایک واسطہ دے کے ختم کر دوں گا، مثال تو بہت طولانی کر دیا میں نے، سنیں گے جب مدینے پہنچے نا جناب محمد نقی نے صرف اتنا جملہ سنا تھا کہ حسین ابن علی کا قافلہ واپس آ گیا، فوراً گھوڑے پہ سوار ہوئے کہ بھائی کا خود استقبال کروں گا، گھوڑے کو دوڑایا جب پہنچے تو سامنے دیکھا کہ جناب عباس کالم کسی اور کے ہاتھ میں ہے، بیویوں کی اماریوں پہ کالے پردے ہیں، ایک مطلب آواز دی کہا این این آخی میرا بھائی حسین کہاں ہے، کہا کہ چچا قد ذبح مارے گئے، کہا این این عباس میرا بھیا عباس کہاں طرف سے کچھ ہو گیا، کہا قد ذبح قد قتل کہا ان کو بھی ذبح کر دیا، ایک مرتبہ کہا کہ پھر یہ اتنا کچھ ہو گیا مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو، علی و بتول کی بیٹیوں کو کیا ہوا، اس سوال صرف اتنا کیا، کہا کہ انہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا تھا، میرے طرف دیکھیں گے ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، یہ جملہ سنا حضرت محمد نقیہ نے کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پہ گر گئے، امام سجاد آگے بڑے سر کو اٹھا کے زانو پہ رکھا، کہا کیا بات ہے کس چیز نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا، کیوں اتنا رو رہے ہیں، کہا اتنی بڑی بات کہہ دی تم نے پھر بھی کہتے کیوں رو رہا ہوں، علی و بتول کی بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں میں گئی تھیں، تجھے نہیں معلوم یہ بہت سخت جملہ ہے، کہا مجھے ایک تم بھی سوال کا جواب دو، کہا کیا، کہا کہ تم کون ہو تمہیں سب یہ کیسے پتا ہے، کہا چچا پہچانا نہیں، چچا میں سید سجاد ہوں، بہت گریہ کیا جناب محمد حنفیہ نے، کہا سید سجاد تو 24 برس کا جوان ہے یہ تیری داڑھی سفید کیسے ہو گئی، کہا چچا آپ نے دیکھا نہیں سنا ہے، گھوڑے سے گر گئے کھڑا نہیں ہوا جا رہا آپ سے، چچا میں نے سنا نہیں دیکھا تھا، جب کوفہ شام کے بازاروں میں جا رہی تھی نا پھپھی میں دیکھ رہا تھا اس لیے میری داڑھی سفید ہو گئی، میری داڑھی سفید ہو گئی، چچا آپ نے سنا ہے میں نے دیکھا تھا، پروردگارہ کی جتنے بھی آنسو بہانے والے جوان بیٹھے ان سب جوانوں کو جوانیوں کو سلامت رہا، پروردگارہ ہم اپنی جوانیوں قربان کرتے ہیں جناب اکبر کی جوانی پہ، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے حسیران کربلا کے اس طرح سے واپس آنے کا واسطہ، پروردگارہ تجھے واسطہ جناب زینب کبرا کا اس انداز سے آنا، مجھے نہیں معلوم کس طرح سے بتایا ہوگا نانا رسول خدا کو، لیکن روایت کے الفاظ ہیں دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور بہت اونچی آواز سے روکے کہا ان نعیت ان بے ولد اکل حسین، یا جدا نانا میں آپ کو آپ کے نواسے حسین کی سنانی لے کے آئی ہوں، جب سارا مدینہ رونے لگا نا اس کے بعد بیبی نے کہا کہ نانا اگر نامحرم نانا ہوتے میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، میں دکھاتی کتنے نشان ہیں میرے بازوؤں پہ، پروردگارہ بیبی کی مظلومیت کا واسطہ ان کی عظمتوں کا واسطہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا ہماری گنہگار آنکھوں کو مولا کی زیارت نصیب فرما، پروردگار ہمارے امام کو ہم سے خوشنود و راضی فرما، پروردگار سال ہے آئندہ کے اندر ہمیں اسی طرح سے زداری کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمارے بزرگوں کو سر سلامتی تو عمر عنایت فرما، ہماری مسکرات کو عفت و حیا کے زیور سے راستہ پیراستہ فرما، ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھ، پروردگارا تجھے واسطہ اپنے ذات و جلال کا، پروردگارا کربلا والوں کا واسطہ ہمیں کربلا والوں کے ساتھ محشور فرما، پروردگارا جب تک زندہ رہیں حسین ابن علی کے اسی غم کے اندر شریک رہیں، پروردگارا ہمیں حسین ابن علی کی زندگی میں زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد ان کی شفاعت نصیب فرما، پروردگارا ہمارے ناسوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارا جناب سیدہ کے رمال میں جگہ عنایت فرمائے ناسوں کو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین، ماتم حسین یا حسین. Thank you.